الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے شیخ، میرے پیر و مرشد شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت نے سنایا کہ ایک باپ برف کا کاروبار کرتا تھا، اس کے بڑی بنا دیتے ہاں ہڈی ہو تو اس کا روپ بدل دے، ایسا رہتا ہے، بھلے آگے رکھ دے. تو ایک باپ برف کا کاروبار کرتا تھا. ایک دن اس کی طبیعت کچھ ناساز تھی، تو اس ناسازی تباہ کی وجہ سے یہاں پر ایک بات یاد آئی کہ کسی شخص نے میرے شیخ سے آ کر عرض کیا کہ حضرت فلاں کی طبیعت خراب ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ مومن کی طبیعت کبھی خراب نہیں ہوتی. فرمایا کہ یوں کہو کہ ناساز ہے. سبحان تو باپ نے ناسازی تباہ کی وجہ سے اپنے بچے کو بلایا اور اس کو فرمایا کہ دیکھو بیٹا، یہ برف لے کر جاؤ اور بازار چلو، فلاں قصبے کے پنڈ دادل خان کے بازار میں چلے جاؤ اور فلاں فلاں دکاندار کے پاس جاؤ اور ان کو میرا سلام اور میرا پیغام دے دینا، بتا دینا کہ باپ کی طبیعت آج کچھ ناساز ہے، اس لیے یہ برف لے کر آئے ہوں، وہ تم سے فوراً لے لیں گے. گرمی کا زمانہ تھا، بچہ بازار کی طرف چل پڑا. رستے میں اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ جمع ہیں اور کچھ میلے کی سی صورت ہے، شور و شغب اور شور اس کو سنائی دیا. اب بچے نے جو یہ مجمع دیکھا تو وہ بھی چکر دیکھنے لگا اور اس میلے میں اتنا محب، اتنا مست اور اتنا غرق ہوا کہ اپنے مقصد کو بھول گئے کہ میں گھر سے کس کام کے لیے نکلا ہوں اور میرے باپ نے مجھ کو کیا چیز امانت دی ہے اور کیا سمجھا کر بھیجا ہے. جب میلہ ختم ہوا تو اس کو ہوش آیا تو اندازہ ہوا کہ میرے جسم پر، میرے کندھے پر جو بوجھ تھا وہ بوجھ کچھ ہلکا ہو گیا، کیونکہ برف جو تھی، سورج نکلا ہوا تھا اور برف اپنا کام کر رہی تھی، یعنی وہ پگھل رہی تھی، اس سے وزن اور بوجھ ہلکا ہو رہا تھا. اب اس کو خیال آیا تو اس نے اندازہ لگایا کہ جتنی برف لے کر چلا تھا یہ تو تقریباً آدھی گھل گئی،
بھاگا, اس کو خیال آیا کہ یہ تو میں نے بڑا نقصان کر دیا, دکانداروں کی طرف بھاگا, ایک ایک دکان پر گیا. دوپہر کا سورج سر پر تھا, دن ڈھل رہا تھا, دن نے ڈھلنا شروع کر دیا تھا. اب دکاندار کے پاس جائے کہ بھائی یہ برف لے لو, وہ کہے بھائی گاہکوں کا تو وقت چلا گیا, کیونکہ گاہک صبح صبح آتے ہیں اور اپنے لیے برف لے کر چلے جاتے ہیں. آج وہ آئے برف نہ پائی, واپس چلے گئے, کہیں اور سے لے لی ہوگی. لہذا یہ جو تم برف لے کر آئے ہو, یہ اب برف ہمارے کسی کام کی نہیں ہے, کیونکہ اب ہم اس کو رکھ کر کیا کریں گے. اور اس گفتگو بات چیت میں ایک دکان سے دوسرے دکان, دوسری سے تیسری دکان میں وہ جو برف تھی رہ سکے وہ اور کم ہوتی جا رہی تھی. اب بچے نے جو یہ تماشا دیکھا تو اس نے رونا شروع کر دیا کہ ہائے میری جو پونجی, جو امانت مجھے باپ نے دی تھی وہ تو ختم ہوتی جا رہی ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ کسی دکاندار نے اس کو قبول نہیں کیا, کیونکہ ان کا بھی وقت نکل چکا تھا. اب وہ بچہ ندامت سے, پریشانی سے, اس کے قدم بوجھل ہو گئے, پریشان ہو گیا کہ ہائے میں اپنے باپ کو کیا جواب دوں گا. میرے شیخ, میرے پیر مرشد کی قبر کو اللہ تعالی نور سے بھر دے. فرماتے ہیں کہ یہی حال ہماری زندگی کا ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں, حضرت یہ شعر اکثر سناتے تھے کہ کیا کرنے کو آئے تھے, کیا کرنے کو آئے تھے, کیا کر چلے, تہمتے چند اپنے سر پر دھر چلے. کیا کرنے کو آئے تھے, کیا کر چلے, تہمتے چند اپنے سر پر دھر چلے. وہاں سے پرچہ بھی نہ لائے تھے ساتھ میں, وہاں سے پرچہ بھی نہ لائے تھے ساتھ میں, یہاں سے سمجھانے کو دفتر لے چلے. کھاتے کے کھاتے, حساب کتاب کے, یعنی دنیا میں اللہ تعالی نے ہم کو بھیجا. آئیے مہمان بھائی صاحب وغیرہ آ گئے, ماشاء اللہ. اللہ وعلیکم السلام. آئیے آئیے جی, سامنے بس ابھی پہلے ہی گیئر چل رہا ہے. تو کیا فرمائے کہ کیا کرنے کو آئے تھے, کیا کر چلے. اللہ تعالی نے دنیا میں ہمیں کس مقصد کے لیے بھیجا اور ہم کیا کر رہے ہیں. تہمت چند اپنے سر پر دھر چلے. آ مولانا کہیں کہ دنیا میں کس مقصد کے لیے آئے تھے اور ہم نے دنیا کو کس کام میں استعمال کرنا شروع کر دیا. حضرت سمجھاتے تھے کہ دیکھو مکان, تجارت, کار, کاروبار, یہ وسائل حیات ہیں, یعنی زندگی گزارنے کے لیے وسائل و اسباب ہیں. ان وسائل کو مقاصد سمجھنا یہ ہماری حماقت اور بے وقوفی ہے. جیسے حضرت نے فرمایا کہ ایک شخص کو بادشاہ نے گھوڑا دیا, شاہی گھوڑا. اب وہ شخص جب گھوڑا لے کر آیا تو روزانہ اس گھوڑے کی مالش کرتا, خوب سجاتا, سوارتا, بڑی خدمت, لیکن اس پر سوار نہ ہوتا. ایک دن بادشاہ کا گزر ہوا تو دیکھا کہ وہ جو جس کو گھوڑا دیا تھا وہ خود پیدل چل رہا ہے, घोड़े को पर सवार नहीं है, पैदल ले चल रहा है उस पर। तो बादशाह ने अपना जुलूस रुकवाया और उससे पूछा कि भाई पहचान ले कि मेरा शाही घोड़ा। उसने पूछा कि ये घोड़ा मैंने तुमको सवारी करने के लिए दिया था, तुम पैदल क्यों जा रहे हो? उसने कहा जनाब इतना कीमती घोड़ा आपका ता फरमूदा, मैं इस घोड़े पर बैठूं तो मुझको बेदबी मालूम होती है। तो बादशाह ने कहा तुम बेवकूफ हो, यहां पर इसका अदब यही था कि तुम इस पर सवार होते और इससे फायदा उठाते और इस पर बैठकर तुम अपना सफर तय करते, लिहाजा मेरे मुर्शिद मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल्लाह ताला ने ये वसाइल अता फरमाए, ये कार है, कारोबार है, मकान है, बीवी बच्चे हैं, रुपया पैसा है, ये सब वसाइल हयात हैं, बेशक जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है लेकिन मकसद हयात नहीं है, ये मकसद नहीं है। हजरत ने फरमाया अगर ये मकसद होता तो हर दुनिया से जाने वाला अपने साथ अपनी बिल्डिंग, अपनी कोठी, अपना नकद, अपना रुपया पैसा, अपना मोबाइल, अपना एयर कंडीशन, अपना कालीन, अपने पर्दे, ये सब अपने साथ लेकर जाता। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जाने वाला जब दुनिया से गया हो तो अपनी कोई चीज लेकर गया हो। जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दुनिया से कोई शख्स जाता है तो माल और आल और आमाल उसके साथ जाते हैं कब्र तक, वहां माल और उसके आल वापस आ जाते हैं, आमाल उसके साथ जाते हैं। तो हजरत ने फरमाया कि बस यही है कि माल और आल यानी औलाद और ये असबाब दुनिया ये सब वसाइल हयात है, जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है, अल्लाह ताला ने इसको जरूरत फरमाया हमारे लिए रखा लेकिन मकसद हयात नहीं है कि इसमें इतना मुनहमिक हो जाए, इतना गर्क हो जाए, इस दुनिया जिसमें रहना हमारे लिए जरूरी है लेकिन इसके तमाशों में इतना मशगूल हो जाना कि अपने मकसद हयात यानी अल्लाह ताला की मोहब्बत और ताल्लुक से महरूम हो जाना, ये हमाकत और बेवकूफी है। और जिसने ये काम किया आखिर में उसको पछताना पड़ेगा उस बच्चे की तरह। इसलिए फरमाया कि अपनी जिंदगी को काम में लेकर आए। हजरत ख्वाजा अज़ीज़ हसन मज़ज़ूब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हो रही है उम्र मिसले बर्फ कम, हो रही है उम्र मिसले बर्फ कम, चुपके चुपके रफ्ता रफ्ता दम बदम। वो बच्चा तमाशा देख रहा है, बच्चा तमाशा देख रहा है, उसकी बर्फ पिघल रही थी। हजरत डॉक्टर अब्दुल हिसाब आरफी रहमतुल्लाह अलैह जो हकीम उल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे उनकी ये बात मेरे शेख अक्सर सुनाते थे। फरमाते थे एक शख्स घर से निकलता है, कहां जा रहे हो? कारोबार में जा रहा हूं। कहां जा रहे हो? तो इन दादन खान जा रहा हूं। कहां जा रहे हो? रावलपिंडी इस्लामाबाद जा रहा हूं। फरमाया बज़ाहिर उसके कदम बाजार की तरफ, दूसरे शहर की तरफ और खुला जगह पर होते हैं लेकिन हजरत डॉक्टर अब्दुल हिसाब आरफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि कदम सुए मरकद नजर सुए दुनिया। फरमाया कितनी अजीब बात है कि उसकी नजर दुनिया पर है हालांकि हकीकत में उसके कदम कब्र की तरफ जा रहे हैं, कब्र उसके कदम कब हो रहे हैं, मंजिल वो जा रही है। नजर कदम सुए मरकत नजर सुए दुनिया, कहां जा रहा है किधर देखता है, कदम जाकर है और देख किधर रहा है, क्या आलम है। यानी हमारी उम्र कम हो रही है लेकिन हमारी नजर किस बात पर लगी हुई है। अल्लाह ताला दिनों रात शबो रोज हमें निशानियां दिखाते हैं। वो कैसे निशानियां? कि कभी किसी के इंतकाल की खबर आती है, यह हमारे लिए असल में पैगाम होता है, यह हमारे लिए पैगाम होता है कि देखो आज वो फलां चला गया, आज हमारा फलां अजीज चला गया, आज फलाने का इंतकाल हो गया। यह हमारे लिए असल में पैगाम है, इशारे हैं, समझाना है कि देखो आज वो जा रहा है कल हमको भी जाना है। یہ پیغام ہے، یہ اشارے ہیں. ہم اس کو سمجھنے کے بجائے قبرستان میں بیٹھ کر گپے لگاتے ہیں. کتنی عجیب بات ہے کہ قبرستان کی جو زیارت کا مقصد ہے، حاضری کا مقصد ہے آخرت کی طرف توجہ پیدا ہو، لیکن وہاں قبر کھد رہی ہوتی ہے، مٹی ڈالی جا رہی ہوتی ہے، اور وہیں پر ہم بزنس کر رہے ہوتے ہیں. اپنے پتہ یہ چلا کہ ہم اپنے انجام سے بے خبر ہیں. کتنی کہ غفلت کیسی ہے کہ ہم اپنے انجام سے بے خبر ہیں. سفید بال نکلتے ہیں، یہ علامات ہیں. ان کالے کالے بادلوں میں سے یہ سفید بال کا جب چاند نکلتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ جلدی سے اس کو چھپانے کی فکر کرتا ہے کہ میں اس کو چھپا لوں، ری پینٹ کر دوں. لیکن میرے پیارے دوستو، اگرچہ یہ اس سفیدی کو چھپا تو لے گا، رنگ اور پینٹ کر کے سفیدی کو چھپا تو لے گا، لیکن اس پیغام آخرت کو کیسے چھپائے گا؟ کہ یہ پیغام ہے ہمیں، یہ سفیدی آنا، یہ جسم کے پرزے ڈھیلے ہونا، یہ سب پیغام ہے ہمارے لیے. کہ ہماری وہ جو منزل ہے، ہمارے مولا، وہ ہماری جو منزل ہے وہ ہم سے قریب آ رہی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو بھیجا میں، وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی تعلق کو حاصل کیا جائے. میرے مرشد رحمت اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے کہ میرے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو قرآن مجید ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے نام خط ہے. سبحان اللہ، کیا عجیب انداز دیکھیے کہ قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے نام خط ہے، 30 پاروں کا خط ہے. فرماتے تھے اس طریقے سے کہ جس طریقے سے جب کوئی بچہ پہلے زمانے کے اندر، چونکہ اب تو موبائل کمپیوٹر کے ذریعے بات چیت رابطے آسان ہو گئے، تو پہلے جب کوئی بچہ پردیس میں جاتا تھا تو باپ اس کو اتنا بڑا خط لکھ کر دیتا تھا، اور اس میں پند و نصائح، واعظ و نصیحت، افہام و تفہیم سمجھانا کہ بیٹا دیکھو وہاں جا رہے ہو، ایسے رہنا، ایسے نہ رہنا، یہ کرنا، یہ نہ کرنا، کوئی مشکل پیش آئے فلاں کے پاس جانا، اور دیکھو میمو سے دل نہ لگانا، وہاں کی رنگینی سے دل نہ لگانا، وہاں کی چمک دمک سے متاثر نہ ہونا، تمہیں لوٹ کر اپنے وطن میں واپس آنا ہے. تم پردیس جا رہے ہو، پردیس کو آباد کرنے کے لیے نہیں جا رہے، بلکہ پردیس میں تعمیر وطن کے لیے جا رہے ہو. کیا مطلب؟ کہ ماں کی آنکھ کے موتی کا آپریشن ہے، بیٹا وہاں کمانا، پیسہ بھیجنا، تو تمہاری ماں کی آنکھ کا آپریشن ہوگا. باپ کو جو ہے تکلیف ہے، آئے گا، وہ پیسہ بھیجو گے تو باپ کا آپریشن کیا جائے گا، مکان نہیں ہے، مکان بنایا جائے گا. اب وہ بچہ اگر پردیس میں جا کر اپنے باپ کی نصیحتوں کو بھول گیا، نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ پریشان ہوگا. ادھر اس کے ماں باپ ہوں گے، سوچیں گے ہائے ہمارے بچے کو کیا ہو گیا. فرمایا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے وطن سے، ہمیں اس پردیس کے اندر بھیجا، اور میرے پیارے دوستو اس وطن کو، اس وطن سے اس پردیس میں، پردیس کو آباد کرنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عارضی طور پر بھیجا، پردیس میں ہمیں تعمیر وطن کے لیے بھیجا. اس لیے میرے مرشد، یہ جو مجالس ہوتی ہیں، حضرت فرماتے تھے اس مجلس کا نام ہے پردیس میں تذکرہ وطن. پردیس میں تذکرہ وطن یعنی وطن کو یاد دلانا. جس طرح سے کہیں پردیس میں کوئی وطن والا مل جائے، پوچھتا ہاں بھائی سناؤ یار، پنڈ دادن خان کا کیا حال ہے، وہاں کی سڑکوں کا کیا حال ہے، وہاں کے بازار کا کیا حال ہے، فلاں بابا جی کیسے ہیں، فلاں میرا دوست کیسا ہے، پوچھتا ہے کہ نہیں پوچھتا؟ کتنے دنوں بعد ملاقات ہو جائے. تو میرے پیارے دوستو اس طریقے سے وہ اپنے وطن کو یاد کرتا ہے، اور ایک وطن کی جو محبت ایک فطری چیز ہے، اس سے اس کے دل کو تسلی ہوتی ہے. اس لیے فرمایا یہ جو مجالس ہیں، یہ جو دین کے نام پر یہ جو مجلس ہیں، یہ حقیقت میں اس کا نام کیا ہے؟ پردیس میں تذکرہ وطن. کہ وطن کو یاد کریں، کہ اس دنیا کے ہم، اس دنیا کے نیشنل، और इस दुनिया के हम नेशनल नहीं है, यहां के रहने वाले नहीं है, एक दिन हम सबको यहां से जाना है। कल वो जा रहा है, कल वो जा रहा है, हमारी बारी। अल्लाह हू अकबर। इसलिए सुन्नत सिखा दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, फरमा दिया कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब हमारे इन आशिकों पर जब कोई मुसीबत आती है तो क्या पढ़ते हैं, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही राजिऊन। मेरे मुर्शिद, मेरे शेख अव्वल हजरत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, इन्ना लिल्लाह के इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही राजिऊन, इसमें हमारा अकली इलाज भी है और तबई इलाज भी है। हमें गम है ना कि गम लगा कि हमारा प्यारा दुनिया से चला गया। फरमाए इसमें अकली इलाज भी है और तबई इलाज भी है। वो कैसे, इन्ना लिल्लाह सिखाया कि भाई लाम मिल्कियत के लिए आता है, लाम मिल्कियत के लिए आता है, अल्लाह की चीज थी अल्लाह ताला ने वापस ले ली, अल्लाह ताला की चीज थी वापस ले ली, तुम्हारी तो नहीं थी। और फिर आगे क्या समझाया, तुम्हें गम हो रहा है उसके जाने का, व इन्ना इलैही राजिऊन, जहां वो गया है कल तुम भी वहीं जाओगे। लादा रोने वाले को, गम करने वाले को कहा जाए कल आप भी जाने वाले, रोना भूल जाएगा। और ये अल्लाह ताला का करम और एहसान, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हमें सुन्नत भी सिखा दी कि रोना मना नहीं है, रोने को मना नहीं क्या। लादा कोई आदमी कभी रोता है ना तो दो साहबाब उसको कहते हैं, अरे सब्र करो सब्र करो। तो याद रखिएगा, चुप हो जाना ये सब्र नहीं है, सब्र की निशानी नहीं है, या रोना सब्र के खिलाफ नहीं है, रोना सब्र के खिलाफ नहीं है और चुप होना सब्र की अलामत नहीं है। सुभान अल्लाह। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हजरत इब्राहिम का जब इंतकाल हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अश्क मुबारक से, अब आपकी चश्म मुबारक से अश्क मुबारक रवा है, तो पता चला रोना भी सुन्नत है। सब्र जो है वो दिल की चीज है, आंख में आंसू है, आंख में आंसू है और दिल के अंदर अल्लाह ताला के फैसले पर रजा बिल कजा का जो अखलाक हमीदा उसके अंदर मौजूद है, इससे आंख से आंसू बहाकर सुन्नत पर अमल कर रहा है। और रजा बिल कजा जो के फर्ज है, जिस तरह से नमाज फर्ज है, जिस तरह से रोजा फर्ज है, उसी तरह से अल्लाह ताला के फैसले पर राजी रहना मेरे दोस्तों ये भी फर्ज है। और उसका दिल है तस्लीम सर किए हुए। मेरे मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह का शेर है, सदमा व गम में भी अख्तर रूह मेरी रंजीदा नहीं, कैफे तस्लीम व रजा से है, कैफे तस्लीम व रजा से है बहारे बेखिजा। वाह, बहारे बेखिजा देखिए, कैफे तस्लीम व रजा से है, यानी अल्लाह ताला के फैसले पर सर गर्दन झुका देना, अल्लाह ताला के फैसले को कबूल किया दिल से, अब उसकी एक कैफियत है, एक लज्जत है, एक मजा है, उस मजे में ऐसी बहार मिल रही है कि जिसको खिजा नहीं है। बज़ाहिर सूरतन खिजा आई कि हमारा प्यारा दुनिया से चले गया, लेकिन जो बंदा अल्लाह ताला के फैसले पर राजी है तो अल्लाह ताला उसको बहार बेखिजा अता फरमा रहे हैं। और वो बहार बेखिजा कैसी है, कैफे तस्लीम व रजा से है बहार बेखिजा, सदमा व गम में भी अख्तर रूह रंजीदा नहीं। अगर चे जिस्म को तकलीफ है लेकिन वो रूह अल्लाह ताला के फैसले की बरकत से, अल्लाह ताला के फैसले पर सर झुकाने की बरकत से, जो अल्लाह ताला तजल्लियात और अनवारात रजा बिल कजा के सदके में उसको अता फरमा रहे हैं, इससे वो मस्त है, शादा है, फरहा है, गजल खाए, अगरचे आंसू भी बरसा रहा है। सुभान अल्लाह। और मेरे मुर्शिद फरमाया करते थे, मजे के भी आंसू होते हैं। जी साहब, कैफ और मस्ती हो और आंसू भी हो, ये बात तो हमारी समझ में नहीं आती। ऐसा ही है ना, खिलाफ अक्ल है, क्योंकि जिद है, खिलाफ अक्ल है। लेकिन भाइयों, میرے مرشد فرماتے تھے, اگر کوئی فرماتے میں اس کو ثابت کرتا ہوں, خلاف عقل ضرور ہے, خلاف عقل ضرور ہے کیونکہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا, لیکن یہ بات مسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو غم میں بھی, آنسو بہانے کی حالت میں بھی جو ان کے دل کو خوشی عطا فرماتے ہیں وہ چیز ہی کچھ اور ہے. پھر حضرت نے اس کو ایک حسی مثال سے سمجھایا, حسی مثال ہمارے سامنے کی, فرمایا ایک مرچوں والا کباب ہو, جب انسان خوب مرچیں کھاتا ہے نا تو کیسے پسینے پھوٹتے ہیں, کروٹیں بدلتا ہے, کیا حالت ہوتی ہے, آنکھ سے آنسو بھی نکلتے ہیں, بار بار پانی بھی ملتا ہے. کسی نے تماشا دیکھا کہ وہ بعض مرتبہ کباب والے نکڑ پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا, اب ایک آدمی کباب پہ کباب کھا رہا ہے, کبھی کروٹیں پسینہ بھی پہنچ رہا ہے اور کروٹیں بھی بدل رہا ہے, پیپسی سیون اپ بھی پی رہا ہے, پانی پی رہا ہے. کسی نے گزرا, وہ بیچارہ پنڈ دادن خان پہلی مرتبہ آیا تھا, اس نے کہا کہ بھائی صاحب آپ تو بہت تکلیف میں. کہا کیا جناب آپ کو کیا تکلیف؟ کہا یہ آپ کے آنسو, یہ آپ کا پسینہ, یہ آپ کا کروٹیں بدلا, یہ سو سو کرنا, ناک سے پانی بہنا, بار بار پانی پینا, یہ ساری علامات تکلیف کی ہیں. کیوں جناب؟ لائیے یہ کباب مجھے دے دیجئے. اور ہٹوئے چل ہٹ پڑے. کہا بھائی میں تو آپ کی بھلائی کے کہہ رہا ہوں, آپ کو تکلیف ہے. بھائی مجھے تکلیف نہیں ہے, یہ آنسو خوشی کے ہیں, یہ ناک سے پہنے نکلنا یہ لذت کی وجہ سے ہے, یہ پسینہ نکلنا مزے کی وجہ سے ہے, ایک کیفیت ہے میرے باطن کے اندر, یہ جو میں مرچوں والا کباب کھا رہا ہوں اس کی جو لذت ہے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کچھ نہ پوچھو کباب کی لذت, کچھ نہ پوچھو کباب کی لذت ایسی جیسے شباب کی لذت. کباب میں جو مزہ مجھ کو آ رہا ہے, بے شک یہ آنسو تو ہے لیکن یہ آنسو بھی مزے کے آنسو ہے. سبحان اللہ, یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو رضا بالقضاء کی برکت سے, اگرچہ ان کی آنکھ میں آنسو بھی ہوتے ہیں کہ میرے پیارے کا انتقال ہو گیا, میرے بڑوں کا انتقال ہو گیا, اگرچہ وہ روتا بھی ہے, لیکن جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنے کی برکت سے اس کے قلب کو, اس کی روح کو جو لذت مل رہی ہوتی ہے, میرے پیارے دوستو ان اللہ والوں کی لذت کا ہم ادراک کر نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کی قبر کو نور سے بھر دے, کروڑوں رحمت نادل فرمائے, بے حساب مغفرت فرمائے, بے حساب درجات بلند فرمائے. ہمارے حضرت قاری قیام الدین صاحب دام برکات ان کی اہلیہ محترمہ, اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے, درجات بلند فرمائے, رحمت نادل فرمائے. یہاں جو میں حاضر ہوا ہوں تعزیت کے لیے نہیں, میں ملاقات کے لیے آیا ہوں مولانا کی محبت میں, تعزیت کے لیے نہیں. وہ میں نے ٹیلی فون پہ کر لی تھی اور اس کی وجہ ہے, اس مضمون کو چھیڑنے کی خاص وجہ ہے, میں اپنے بزرگوں کے مسلک کو پیش کرنا چاہتا ہوں. اور وہ مسلک یہ ہے, اگر میں تعزیت کے لیے آتا تو پھر میں ان سے کیسے کہتا کہ مجھے روٹی کھلاؤ, اور میں نے ان سے ٹیلی فون کر کے کہا, درخواست پیش کی کہ میں کھانا کھاؤں گا, اور یہ بھی عرض کیا کہ میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا, ہلکا ناشتہ, اور ساتھی جانتے ہیں دوپہر کا کھانا میں نے نہیں کھایا, اور میں نے مولانا سے عرض کیا کہ میں کھانا کھاؤں گا, خوب بھوکا ہوں, اگر کھانا کم پڑا میں آپ کو کھا جاؤں گا. اس لیے دسترخوان پر مولانا ڈر کے مارے دسترخوان سے تشریف لے گئے کہ یا اللہ جی کیا کرے گا. یہ حضرت کی محبت ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت قاری صاحب, قاری عبد الرحمان صاحب دامت برکاتہم, ان کے ذریعے پھر جو بھائیوں سے تعلق ہوا, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, بالکل ایسا جیسے اپنا گھر اپنے بھائی. بہت خوشی ہوتی ہے الحمدللہ جب ان حضرات سے گفتگو ہوتی ہے, ملاقات ہوتی ہے, تذکرہ آتا ہے, ٹیلی فون پر بات, بڑا دل خوش ہوتا ہے. تو میں اسی لیے نہیں آیا कि हमारे बुजुर्गान दीन जब ताजियत के यहाँ के लिए किसी के यहाँ तशरीफ ले गए तो खाना तो दूर की बात, उन्होंने एक 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 घूंट पानी भी नहीं पिया, एक घूंट पानी भी नहीं पिया और इसको मना किया। हमारे असलाफ ने क्या तर्ज है, देखिए ना, तीन दिन तो खाना क्या है, चूल्हा ना जलाए, ये उसको शरीयत ने एक गम के लिए, गम के उस सदमे को संभालने के लिए गोया के उसको एक मौका दिया कि तुम सिर्फ अपने उस प्यारे का गम बना लो, तीन दिन का मौका दिया कि गम बनाओ। और आने वालों को, और आने वालों के लिए अदब यह है कि जब वो ताजियत को आए तो हर आदमी स्टोरी ना सुने कि कैसे इंतकाल हुआ था। हाँ जी बताइए कैसे इंतकाल होता, फिर उसका तरीका ये, जब जिसको पहले सुनाए ना टेप कर ले उसको, जो आए पहले उसको टेप सुना दे क्या, फिर अंदर आ जाओ भाई। वो जैसे आपने बाजारों में देखा है ना, बाजारों में सुना है ना, वहां आवाजें आती हैं, मिल्क शेक पांच रुपए गिलास, पांच रुपए गिलास, पांच रुपए गिलास, मजेदार ठंडा टार दिल बहार, वो टेप चल रहा होता है ना। अब वो मरने वाला अपना गम मनाएगा, ये सबको स्टोरियां सुनाएगा। ये मेरे प्यारे दोस्तों, हम समझते हैं इसको अदब, गोया कि हम उसका गम हल्का कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब रही बात मसनून ताजियत, क्या है मसनून ताजियत, ये है कि उस जिसके प्यारे का इंतकाल हुआ उसको उसकी दिलजोई करना इस तरीके से कि उसको सब्र की गोया के तलकीन और साथ ये नेक गुमान दिलाना कि अल्लाह ताला अपने कर्म से उसके साथ अच्छा मामला फरमाएंगे, जिससे उसके दिल को तसल्ली मिले, ना कि वो आए कहा कि अब ये आ गए, अब इनको भी कहानी सुनानी पड़ेगी। और बाज़े लोगों क्या एक रिवाज है, देखो बेटा ए मियां ओ जवान इसको मिटाओ, जाओ देखो इसको मिटाओ, आज तो मैंने पगड़ी पहनी है तो मेरी वीडियो बना रहा है, सुभान अल्लाह, लिपस्टिक लगा लेता तो पता नहीं क्या करता ये। देखिए मसला याद रखिएगा कि तस्वीर कशी, वीडियो तस्वीर, चाहे मोबाइल से हो, चाहे डिजिटल या डिजिटल कैमरे से हो, वो हराम है। अगरचे इसमें इत्तला आम है, अगरचे इसमें इब्तला आम है कि आजकल हर आदमी को देखो, दाढ़ी वाले भी, मुझ जैसे दाढ़ी वाले भी, वो भी वीडियो बना रहे होते हैं, अगरचे ये अपनी जगह ये अमल है, लेकिन उसके बावजूद मसला यही है। इसलिए मेहरबानी फरमा कर ये काम ना करें कि अपने को इसमें मुब्तला करके, ये दीनी मजलिस है, दीन के नाम पर जमा है हम लोग, अगरचे हम लोग मुखलिस नहीं है लेकिन एक नस्बत तो है ना, लेकिन उस निस्बत में गुनाह का खोट शामिल ना करें। ये जिक्र की मजलिस है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मसनून ताजियत की बात चल रही थी कि उसके लिए उसके आने जाने आने वाले को तसल्ली दे कि अल्लाह ताला, माशाल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसके साथ फजल का मामला फरमाएंगे। और इसी तरह से बाज इलाकों में ये रिवाज होता है कि क्या करते हैं, वो जाते हैं सब हाथ उठा देते हैं दुआ के लिए। मुझे यहां का खैर नहीं पता, लेकिन मैं एक अमूमी बात पेश कर रहा हूं। तो दुआ नहीं है, अगर किसी को दुआ मांगनी है वो तन्हाई में चला जाए, अपने चले जाए, अपने घर से बैठकर मांग ले। अगर कोई शख्स कराची से मैं बैठकर पिंड दादन खान वाले के लिए दुआ करेगा तो उसकी दुआ पिंड दादन खान वाले को जरूर मिलेगी। अल्लाह ताला का निजाम है, उसके लिए जरूरत नहीं है। तो इसलिए दुआ नहीं बल्कि उसको तसल्ली है, किसी को मोहब्बत है, जिस दर्जे की मोहब्बत है, ईसाले सवाब यानी कुरान पाक, कुरान पाक पढ़े। ईसाले सवाब की हकीकत क्या है कि जी हम कहते हैं ईसाले सवाब, ईसाले सवाब की हकीकत यह है कि एक शख्स ने एक नेक अमल किया, चाहे वो नमाज की सूरत में, چاہے روزے کی صورت میں، چاہے مال خرچ کرنے کی صورت میں، نفلی حج نفلی عمرے کی صورت میں، کسی کار خیر کوئی نیک کام کرنے کی صورت میں ایک عمل کیا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس نیک عمل پر اجر عطا فرما دیا، لہذا اس اجر کو جو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو عطا فرمایا، اس نے کہا کہ یا اللہ یہ اجر میرے فلاں مسلمان بھائی یا میری فلاں مسلمان بہن کو عطا فرما دیجئے، اگرچہ وہ زندہ بھی ہو، کیونکہ اس سال ثواب کے لیے ہم پہلے مارتے ہیں، زندگی میں نہیں دیں گے، اس کے لیے مرنا شرط نہیں ہے بھائی، زندہ کیونکہ ثواب ہے نا، مجھے اس چیز کا اجر ملا میں آپ کو دے سکتا ہوں. شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ میرے شیخ سنایا کرتے تھے، فرماتے کہ حضرت کا دستخان تھا، ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ مرقات میں اس کو نقل کیا ہے مشکاہ شریف کی شرح کے اندر، کہ شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ کھانا تناول فرما رہے تھے، آپ کے دستخان پر ایک نوجوان بیٹھا تھا، کانا مشہورن فی الکشف، کشف میں وہ مشہور تھا، اچانک بیٹھے بیٹھے اس نے رونا شروع کر دیا، تو شیخ نے پوچھا یہ تیرا رونا اس وقت یہ کیسا ہے تیرا رونا؟ اس نے کہا انی ارا امی فی العذاب، میں نے اپنی ماں کو حالت عذاب میں دیکھا. شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے دل میں بیٹھے بیٹھے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کلمہ شریف 70,000 مرتبہ میں نے اپنے لیے ایک سرمایہ رکھا ہوا تھا، کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ اپنے لیے یا اپنے کسی پیارے کے لیے کسی دوست کے لیے رکھے اس کا ثواب اس کو دے دے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے مغفرت فرما دیتے. تو شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ ثواب اپنے لیے رکھا ہوا تھا، میں نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ وہ جو 70,000 میں نے اپنے لیے رکھا ہے وہ اس نوجوان کی ماں کو عطا فرما دیجیے. تو فرماتے اچانک اس نے ہنسنا شروع کر دیا، تو میں نے اس سے پوچھا بھائی یہ تیری ہنسی کیسی ہے؟ اس وقت کہتا ہے انی ارا امی فی حسن المآب، میں نے اپنی ماں کو گویا جنت میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اچھا معاملہ فرمایا، پہلے جو عذاب تھا اللہ تعالیٰ نے عذاب رفع فرما دیا، اب اس کو اچھی صورت اور اچھے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اچھا معاملہ فرمایا. تو یہ وہ چیز ہے میرے پیارے دوستو کہ ہم کسی کو کوئی عمل کیا، چاہے وہ تسبیحات کی صورت میں ہو، تلاوت ہو، نیک کسی کام ہو، وہ کر کے وہ ثواب مجھے ملا، وہ ثواب میں نے آگے کر دیا. لہذا اس لیے یہ مسئلہ یاد رکھیے گا، اس کے لیے ثواب کا پہلے ملنا شرط ہے، یعنی وہ عمل کرنا پہلے عمل کرے اس کا شرط ہے کہ پہلے مجھے ثواب ملے تب وہ آگے جائے گا. اسی پر تطبیق کر لیجئے، حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی تقریر ہے، فرماتے ہیں کہ یہ جو مروجہ فاتحہ اور جس مرنے والے کے یہاں کھانا نہ ملے وہاں کہتے ہیں نہ فاتحہ نہ درود، مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود. یہ سنا نا ذرا، کیوں؟ کیونکہ کھانا پینا نہیں ملا نا. اس پر بھی میں عرض کروں گا. پہلے تو فرماتے ہیں فاتحہ کیا ہوتی ہے کہ دیگ میں سے تھوڑا سا کھانا نکال کر اس کو سامنے رکھا، اب اس پر زیادہ ہلنا ہوتا ہے، تو یہ جتنا زیادہ ہلے گا گویا اتنا زیادہ زور لگا رہا ہے. اور میرے پیارے دوستو قرآن پاک ہلتے پڑھتے ہوئے جھومنا ہلنا یہ ذوق عشق ہے، والہانہ ہے، لیکن نماز میں نہ ہلے، نماز میں سکون کے ساتھ پڑھے، غیر نماز میں تلاوت یا ذکر پر جھومنا ماشاءاللہ یہ عشق و مستی ہے، مطلوب ہے، مستحسن ہے، اچھی بات ہے. اب وہ جب اس کے بعد اب اس نے ثواب کیا، اب اس نے کیا کیا؟ ایصال ثواب کیا، فاتحہ پڑھ لی، کچھ قرآن پاک پڑھا، ایصال ثواب کر دیا. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ذرا غور کیجئے جناب، ایصال یعنی ثواب منتقل کرنا، یہ قرآن پاک کا ہے یا کھانے کا؟ کس کا ہوتا ہے جناب؟ کھانے کا. فرماتے ہیں کتنی عجیب بات ہے، ابھی کھانا کھلایا نہیں، ثواب ملا نہیں، ایصال کیا کیا؟ بھئی کھانا تو ابھی رکھا ہے نا، کسی نے کھایا نہیں، کھایا نہیں ثواب ملا نہیں، اور آگے کیا بھیج دیا؟ ٹھیک ہے نا جناب؟ اور فرماتے ہیں کہ جس چیز کا ثواب ملا اس کو آگے بھیجتے نہیں ہیں. یعنی جو قرآن پاک پڑھا تھا اس کا ثواب مل گیا، کیونکہ پڑھ لیا، امید کریں گے کہ جی ثواب مل گیا، وہ بھیجتے نہیں ہیں. فرماتے ہیں یہ ہے ہماری فاتحہ، سبحان اللہ. اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر کھانا کھلانا مستقل نیکی ہے، بلکہ تکمیل ایمان کے لیے فرمایا کہ جو مومن ہوتا ہے وہ کھانا کھلانے کا اس کا ذوق ہوتا ہے. اطعم الطعام آپ نے فرمایا، کھانا کھلاؤ، یہ مستقل ایک ایمان کی ترقی کا ذریعہ ہے. ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے کھانا کھاتے نہیں تھے. ہمارے بزرگ علماء اولیاء اللہ کا دسترخوان وسیع رہتا ہے، کیونکہ یہ ایمانیات میں سے ہے. تو اگر کھانا کھلانا ہے تو کھانا کھلایا نہیں، قرآن پاک، کھانا کھلانے کے لیے قرآن پاک پڑھنے کی ضرورت ہے. اب جیسے کوئی آدمی ہوٹل میں بیٹھا، ایک شخص آیا، اس نے کہا بھائی صاحب میں بھوکا ہوں، کھانا کھلا دو. اس نے کہا لے آؤ بھائی کھانا. اس نے کھانا کہا صبر ایک منٹ، مولوی صاحب کو تو پہلے بلاؤ، اس کو فاتحہ تو پڑھیں اس پہ، بغیر فاتحہ کے اس کو ثواب کیسے ملے گا؟ کیوں بھائی، اگر کوئی آدمی بغیر فاتحہ کے کسی کو کھانا کھلا دے، ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ یہ ہماری فاتحہ، سبحان اللہ. تو ایصال ثواب انسان اپنے پیاروں کے لیے قرآن پاک کی صورت میں، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ یہاں بیٹھ کر پڑھوں گا تو ان قاری صاحب کی گھر والی کو ثواب اس وقت ملے گا جب میں ان کی مسجد میں ان کے سامنے بیٹھ کر قرآن سپارہ الٹا پکڑ کر پڑھ کے دکھاؤں گا. اور ایک عجیب چیز ہے، اللہ اکبر، ایک عجیب بات یاد آئی. قرآن خانی جو ہوتی ہے اس میں ایک عجیب کام ہوتا ہے، اور وہ عجیب کام یہ ہوتا ہے کہ ایک پارہ دو آدمی پڑھتے ہیں، وہ یہ صفحہ پڑھتا ہے، وہ یہ صفحہ پڑھتا ہے. میرے پیارے دوستو، یہ تو اتنی خطرناک بات ہے کہ اس کی علماء حضرات اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. میں صرف اتنا واللہ عرض کرتا ہوں کہ واللہ میں قسم کھا کر مسجد میں کہتا ہوں کہ یہ انتہائی خطرناک بات ہے کہ ایک آدمی یہ صفحہ پڑھ رہا ہے، پھر وہ چھوڑ کر ایک دوسرا صفحہ پڑھ رہا ہے، وہ یہ صفحہ پڑھ رہا ہے. یہ تو کتنی خطرناک بات ہے کائی صاحب. اگرچہ کوئی آدمی، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو دکھانے کے لیے سات پارے پڑھ کے دکھائیں، یہ ضروری نہیں ہے بھائی. قل ھو اللہ شریف تین مرتبہ پڑھیے، اس کا ثواب اس کو پہنچا دیجیے. شریعت نے آسان رکھی، کسی کا اور زیادہ ہمت ہے وہ کچھ پارا پڑھ لے، آدھا پارا پڑھ لے، ایک پارا پڑھ لے. کسی کو اللہ نے زیادہ ہمت دی ہے وہ دو پارے تین پارے زیادہ پڑھ لے. کسی کو بعضوں کو ذوق ہوتا ہے پورا قرآن پاک پڑھ دیتے، ماشاء اللہ. لیکن اس کے لیے میرے پیارے دوستو، اس کے پیارے کو دکھانا ضروری نہیں ہے کہ دیکھ لو تیرے ابا مرے میں کتنا پڑھ کے دکھا رہا ہوں. میرے پیارے دوستو، اس کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے اس کام کے لیے کہ قرآن پاک گویا کے جمع ہو کر پڑھنے کو منع فرمایا، اپنے گھر میں وہاں پڑھ لے. اور ہوتا کیا ہے، اصل میں قرآن پاک کا مسئلہ نہیں ہے کہ یہ نہیں کہ قرآن پاک پڑھیں گے، سارا مسئلہ ہے اس کے بعد جو بریانی ملے گی نا یار، وہ بڑی مزے کی ہوتی ہے. وہ جو بریانی ہوتی ہے اور اگر زردہ بھی ہو ساتھ میں، سبحان اللہ، وہ اصل میں سارا کھیل ہے. تو اس لیے میرے پیارے دوستو، یہ چند باتیں جو بے تکلف یاد آ گئی. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، دیکھو وہ جو ایک شخص مسلمان دنیا سے جا رہا ہے، سنت طریقہ جنازے کا یہ ہے کہ جو امام ہوتا ہے پڑھانے والا، وہ سینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور وہ دعا کیا پڑھ رہا ہے، اللہ اکبر. سارے نمازی، نماز جنازہ پڑھنے والے سارے نمازی کتنی عجیب دعا کر رہے ہیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا. اللہ اللہ, دیکھیے آپ اس دعا کے اندر, یعنی میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بندہ سینے کے سامنے امام کیوں کھڑا ہے, فرماتے اس لیے کہ سینے میں دل ہے اور دل میں ایمان ہے, لہذا حقیقت دراصل اس ایمان کا واسطہ دیا جاتا ہے. اور اس مردے کا تو کیا حال ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ کی ساری زندگی فرما برداری کر کے وہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے دنیا سے چلا گیا, اس مردے کا تو کیا حال ہوگا. اس ایمان کی برکت سے سکھا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مانگو, اللہم اغفر لحییتنا حینا, ہمارے زندوں کو بخش دیجئے, ہمارے مردوں کو بخش دیجئے, ہمارے حاضر کو بخش دیجئے, ہمارے غائب کو بخش دیجئے, ہمارے چھوٹوں کو بخش دیجئے, ہمارے بڑوں کو بخش دیجئے, ہمارے مردوں کو بخش دیجئے, ہماری عورتوں کو بخش دیجئے. پتا چلا ایک مومن کے سینے میں جو دل ہے اس میں جو ایمان ہے وہ ایک ایمان کافی ہے ساری امت کو بخشنے کے لیے. ایک بندے, ایک مومن کے ایمان, ایک مومن کے قلبے میں یہ اثر ہے کہ وہ اس تمام دنیا کے انسان, دنیا انسانیت کو بخشوانے کے لیے کافی ہے. تو ایک عام مومن کے ایمان کا یہ حال ہے, تو اہل اللہ کے ایمان کا کیا عالم ہوگا. یہ تو عام مسلمان کے لیے جنازہ پڑھا جا رہا ہے جناب, اور اس کے کلمے کی برکت سے جو دعا مانگی جا رہی ہے کیا, اللہ اکبر, کے تمام زندوں مردوں کے لیے, چھوٹے بڑے, یعنی کتنی جامعیت ان الفاظ کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا رہے ہیں. پھر اس مردے سے زیادہ اپنی فکر لگی ہوئی ہے, اس کو کیا, یعنی فکر بھی اپنی لگی ہوئی ہے, اس کے ایمان کی برکت سے ہمارا ہی کام بنوایا جا رہا ہے. آگے فرما رہے ہیں, اللہم من احییتہ من احییتہ منا فحی علی الاسلام, کہ ہم میں سے جو زندہ رہے اسلام پر زندہ رہے, حالت اسلام میں اطاعت اور فرما برداری کے اندر اعمال صالحہ کرتے رہے. اور ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان, اللہ اکبر, اور ہم میں سے جو وفات پا جائے, یہ اللہ یہ مردہ تو دنیا سے چلا گیا, یہ ہمارا پیارا تو دنیا سے چلا گیا, ہم اس کے ایمان کی برکت سے, اس کے سینے میں جو دل ہے اس میں جو کلمہ ہے اس کی برکت سے ہم آپ سے فریاد کرتے ہیں کہ ہمیں ایمان پر موت نصیب فرمائیے گا. کتنی عجیب بات ہے. اس لیے مقصد حیات کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری برداری. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, آیت ہے یوما جو پڑھی تھی میں نے, یوما لا ينفع, یوما لا ينفع مال ولا بنون, مال اور بنون دونوں نکرہ ہے اور نفی کے تحت واقع ہو رہا ہے, لہذا ترجمہ کیا ہوا, قاعدہ کیا آیا کہ ان النکرہ اذا وقعت تحت النفی تفید العموم. کیا مطلب, آہ یہ مال جس پر ہم فخر کر رہے ہیں, یہ لڑکے جس پر ہم فخر کر رہے ہیں, کثرت اولاد پر, کہ ایک ہمارا بیٹا انجینئر ہے, ایک ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے, ایک ہمارا بیٹا ملینئر ہے, بلینئر ہے, کروڑوں پتی, اربوں پتی ہے, ہم ان پر فخر اور ناز کر رہے ہیں اور بہت اپ ٹو ڈیٹ ہے, ہائیلی کوالیفائڈ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوم یعنی وہ قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا. حضرت یہ شعر پڑھا کرتے تھے, مال اولاد قبر میں تیری جانے کو نہیں, مال اولاد قبر میں تیری جانے کو نہیں, تجھ کو دوزخ کی مصیبت سے چھڑانے کو نہیں, جز عمل قبر میں تیرا کوئی بھی یار نہیں, کیا قیامت ہے کہ تو اس سے خبردار نہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا, یہ مال اور یہ اولاد کام نہیں آئے گی, الا اب اللہ تعالیٰ نے استثناء فرمایا, الا من اتى اللہ بقلب سلیم, لیکن جو اللہ تعالیٰ کے پاس قلب سلیم, صحت مند دل, بھلا چنگا دل, نورانی دل لے کر آئے گا. لیجیے جناب, مال اولاد کے بجائے دل مانگا اللہ تعالیٰ نے, لیکن یہاں میں نے کیا ترجمہ کیا, اِلَّا مَنْ اَتَى اللَّهَ جو دل لے جو آئے گا بھلا چنگا دل لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس بھلا چنگا دل لے کر آئے گا. قلب سلیم. عطا یاتی کے معنی تو آنے کے ہوتے ہیں. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کی بات ہے, حضرت کی تقریر ہے کہ عطا یاتی کے معنی تو آنے کے ہیں, یہ لانے کا ترجمہ کیسے کر دیا؟ حضرت نے فرمایا یہ جو با کا صلہ ہے اس نے آنے کو لانے کے اسے بدل دیا. بقلب سلیم کا جو با ہے اس صلے نے اس کے معنی کو بدل دیا. کیا مطلب؟ کہ جو قلب سلیم لے کر آئے گا بھلا چنگا دل. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قلب سلیم بھلا چنگا دل صحت مند دل جس کو قرآن پاک میں دوسری جگہ قلب منیب بھی فرمایا, حدیث شریف میں اس کا نام مخموم القلب بھی آیا, یہ صحت مند دل بھلا چنگا دل ہوتا کیسے ہے؟ ہم ای سی جی کروائیں اپنی جا کر, ایکو کرائیں تاکہ پتا چلے کہ ہمارا دل صحت مند اور بھلا چنگا ہے بھی کہ نہیں. تو میرے پیارے دوستو اس کی علامات پتہ چل جائے, نصاب پتہ چل جائے تو ہمارے لیے کام آسان ہو جائے. کیونکہ اس دنیا سے ہم کو جانا ہے, قلب سلیم ہم بھی کر, ہمارا قلب بھی سلیم ہو جائے, صحت مند نورانی ہو جائے تاکہ ہمارا آخرت کا پرچہ آسان ہو جائے. میرے شیخ فرماتے ہیں اس کی پانچ علامات ہیں. علامہ آلوسی السید محمود بغدادی مفتی بغداد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی پانچ علامات لکھی ہیں کہ قلب سلیم کا پتہ کیسے چلے, کہ قلب سلیم ہے کیسا. لہذا کسی اللہ والے میں دیکھے, کسی عالم ربانی میں دیکھے تو پتہ چلے اس کا قلب قلب سلیم ہے. اور ہمیں کیسے پتہ چلے؟ تاکہ وہ اعمال وہ چیز پتہ چل جائے جس سے ہم اپنے قلب کو قلب سلیم بنا لیں. اس کے لیے پانچ باتیں. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ نے پہلے مال کا ذکر کیا تھا. اللہ مالا اسی پہلے مال کی تفسیر لے کر آئے, فرماتے ہیں کہ الذی ينفق مالہ فی سبیل البر. قلب سلیم کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ مال کو نیکی کے رستے میں خرچ کرنے والا ہو. اچھا جناب, زکات, سبحان اللہ, زکات دی اور صدقہ فطرے کا وقت آیا, الحمدللہ اللہ تعالیٰ یہ موقع ہے, چلو جی یہ لیجئے فطرہ. قربانی کا زمانہ ہے, اللہ تعالیٰ آپ کی مہربانی, مال خرچ کرنے کا ایک موقع اور عطا فرمایا, یہ اللہ تعالیٰ آپ کے نام پر قربانی. جی مسجد بن رہی ہے, یا اللہ موقع ہے ماشاءاللہ, یہ لیجئے جی مسجد. مدرسہ, بچوں کی تعلیم, مدرسے کی ضروریات, دینی ضرورت کی تعمیرات, یہ لیجئے جناب, یہ اس کے لیے. کسی غریب کسی بیوہ کی ضروریات, اچھا بھائی اس نے اس کی کفالت کے لیے ماہانہ مقرر کر دیا. کسی یتیم بچہ ہے, اس یتیم بچے کی ضروریات, اس یتیم بچے کی کفالت کے لیے اس نے کہا بیٹا تو پڑھ, تیرا خرچہ میں اٹھاؤں گا. یہ ہے الذی ينفق مالہ فی سبیل البر وغیرہ ذالکہ. کچھ مثالیں پیش کر دی, کنواں کھدوا دیا, کس علاقے میں پانی نہیں ہے, کنواں کھدوا دیا. ایک آدمی بےچارا غریب ہے, اب اس کے کوئی اس کے لیے مدد تعاون کیا, اس کو روزگار کے لیے سہارا دیا, کرتے کرتے وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا, یہ بھی سبیل البر نیکی کا رستہ ہے مال خرچ کرنے کا, ماشاءاللہ. کسی مسلمان بھائی کو ضرورت پیش آئی, اس نے اس سے عرض کیا, قرضہ مانگا, اس نے اس کو قرضہ ادا دے دیا, یہ بھی نیکی کا راستہ ہے, بڑا اجر و ثواب ہے قرض دینا, اتنا اجر و ثواب ہے. مان لو کسی آدمی نے, ایک شخص نے کہا مجھے تین مہینے کے لیے 5,000 روپے چاہیے, روزانہ اس کے اعمال نامے میں 5,000 روپے, 3 مہینے تک 5,000 روپے اس کے اعمال نامے میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا اجر و ثواب لکھا جائے گا. اتنی بڑی فضیلت ہے قرض دینے کی. لیکن اگر قرضہ دینے سے ہارٹ فیل ہوتا ہوں, کہ پتہ چلا ادھر قرضہ دیا ادھر یہ ہسپتال میں داخل ہو گئے, تو بھائی میں پھر یہ ترغیب نہیں دوں گا. بہرا لیکھ کوئی اتنا دے کہ جس کو تحمل خود بھی کر سکے, اور جو قرض لینے والا ہو. ہمارے یہاں کتنی عجیب سی بات ہے, میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے قرض حسنہ, قرض حسنہ یہ ایک مستقل عبادت ہے گویا کہ. قرض حسنہ کیا ہے؟ کہ مسلمان بھائی نے قرض کو قرضہ دیا اور اس کی ثوابدید پہ رکھا کہ جب آپ کی گنجائش ہو آپ دے دینا مجھے. اب ہمارا یہ اتنی بڑی عبادت کو میرے شیخ فرماتے ہیں قرض حسنہ کو قرض حسنہ بنا دیا. کیا مطلب؟ مانگنے والے نے مانگا قرض حسنہ دے دو تو دینے والے نے کہا چھوڑ یار رہنے دے. حسنہ ہو گیا نا. اور جب مانگنے والے نے قرض حسنہ مانگا دینے والے نے اس کو قرض حسنہ دے دیا. اب اس نے کہا میرا قرضہ واپس کرو. اس نے ہنس کر کہا کون سا قرضہ. گویا کہ ہمارے ہاں قرض حسنہ کے معنی قرض حسنہ جو مستقل ایک بھائی کے ساتھ خیرخائی تھی اس کو ہم نے مذاق بنا لیا قرضہ حسنہ. لادا اب عوام میں یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ قرض حسنہ وہ ہے چیز جو کہ یعنی وہ قرض واپس نہیں کرنا. کتنی عجیب بات ہے. ایک عبادت ایک اچھا کام جو ایک مسلمان بھائی کرے کہ وہ ہمیں قرضہ دے اور ہم اس کے ساتھ اس کا صلہ اس طریقے سے دے اس کا قرضہ واپس نہ کرے جبکہ ہماری گنجائش بھی موجود ہے. اسی طرح سے کتنی ایک عجیب سی بات ہے. اللہ 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 بہت عجیب بات ہے. درد بڑے دل سے کہتا ہوں یہ بات کہ کفار غیر مسلم جب کوئی مسلمان کہتا ہے نا ہمیں مسلمان کو سکھایا کہ جب کوئی کام کہو تو کہو انشاءاللہ. میرے شیخ فرماتے تھے کہ ایک شخص گھوڑا خریدنے جا رہا تھا تو رستے میں اس کا دوست ملا. اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا بھائی میں مارکیٹ گھوڑا لینے جا رہا ہوں. تو دوست نے کہا بھائی انشاءاللہ تو کہہ دو. انشاءاللہ کیا کہہ سکتے جن میں پیسے منڈی لگی ہوئی ہے گھوڑا لوں گا پیسے دوں گا گھوڑا لے آؤں گا. اب جناب وہ گیا منڈی میں گیا گھوڑا پسند کیا اس پر بیٹھا اس کے سیٹ کور میں لگا رہے چیک کیے اسٹارٹ کر کے دیکھا صحیح اسٹارٹ انجن بھی ٹھیک ہے نمبر پلیٹ دم اٹھا کر نمبر پلیٹ بھی چیک کی اور اس نے کہا چلو اس کو ذرا میں دوسرے تیسرے گیئر میں چلا کے بھی دیکھوں. اور وہ چلا کر رہا ہے دیکھا اس نے کہا گھوڑا ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے بھائی. پیسے کتنے جائے اتنے پیسے بھاؤ تاؤ ہوا پیسے طے ہو گئے اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا پیسے غائب. جیب کترنے والا اپنا کام کر گیا. اب تو اس کے پسینے چھوٹ گئے مجبور واپس شرمندہ واپس آ رہا تھا وہی دوست مل گیا یار گھوڑا نہیں لا. کہا بھائی کیا بتاؤں انشاءاللہ بازار گیا انشاءاللہ گھوڑا دیکھا انشاءاللہ بڑا پسند آیا انشاءاللہ جیب میں ہاتھ ڈالا انشاءاللہ پیسے غائب. تو عجیب بات یہ ہے کہ غیر مسلموں کی بات بتاتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ جب مسلمان انشاءاللہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ کام انہوں نے نہیں کرنا. آپ بتائیے میرے پیارے دوستو یعنی مسلمان کے لیے یہ کیوں ہوا؟ یہ ہماری وجہ سے تو ہے نا میری وجہ سے ہوا ہے نا کہ میں ایسا ہوں کہ میں نے اس کے ساتھ یہ دھوکہ دہی کا معاملہ کیا اس کو دھوکہ دیا جس کی وجہ سے میری وجہ سے تمام مسلمان بدنام ہو رہے ہیں. یہ میری وجہ سے ہے نا کہ میں نے اپنی نیت فاسدہ خراب نیت کی وجہ سے میری وجہ سے تمام مسلمان بدنام ہو رہے ہیں. لہذا آج غیر مسلم کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. غیر مسلم کہتا ہے جب مسلمان انشاءاللہ کہتا ہے اس کا مطلب اس نے یہ کام نہیں کرنا. حالانکہ انشاءاللہ کے معنی یہ تھے کہ بندہ نے کسی کام کا وعدہ کیا انشاءاللہ اس لیے لگا دیا کہ مطلب کیا ہے کہ وہ اپنے اختیار کی چیز کرے گا. اگر اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات ہو گئی وہ مجبور ہو گیا لیکن اس کی نیت موجود ہے کرنے کی یہ مانے تھے. لیکن یہاں تو نیت ہی خراب ہے اس لیے کیا کہہ دیا جب نیت خراب ہوتی کہتے ہیں انشاءاللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ہم نے یہ حفاظت فرمائے. تو مال کا خرچ کرنے کا موقع آیا سبحان اللہ یہ نیکی کے کام ہے. دوسری یہ ہو گیا نا تو گویا مال خرچ کے ذوق رکھیں. اس میں غلطی ہے ہماری یہ غلط فہمی یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ مال جو ہے یہ امیروں کا خرچ کرنا کام ہے. میں تو غریب آدمی میں کیوں خرچ کروں مال. یہ ہماری غلطی ہے میرے دوست. ذوق شریعت کا جو ذوق ہے وہ مال خرچ کرنے کا ہے, کثرت اور قلت مراد نہیں ہے, کہ زیادہ اور کم یہ مراد نہیں ہے, بلکہ جس آدمی کی جتنی حیثیت ہو وہ اپنی حیثیت کے موافق خرچ کرے. مثلا 20 پان کھاتا ہے روزانہ, 20 پان روزانہ کھاتا ہے, ایک پان کا پیسہ اللہ کے راستے میں دے دے. سگریٹ کا کیا ذکر کروں, کسی نے کہا کہ سگریٹ کے ایک سرے پر آگ ہوتی ہے اور دوسرے سرے پر احمق ہوتا ہے, اور یہ حماقت ہی تو ہے نا. آج کل پتہ نہیں گولڈ لیف کی کیا قیمت ہے, مجھ کو معلوم نہیں ہے, 6-7 روپے ہوگی بھائی, 90 روپے تو پیکٹ, اور ایک سگریٹ 5 روپیے کی. اب تو نوٹ 5 روپے کا نہیں بچا, چلو 10 روپے کا نوٹ اگر کوئی جلائے اور اس کو منہ میں ڈالے آپ کیا بولیں گے, وہ پاگل, بلکہ سب پاگل نہیں بولیں گے, وہ پاگل دے پتر, ایک ہی کر رہا ہے تو. تو میرے پیارے دوستو, یہ جو ہم اپنے, اگرچہ ہم نے وہ پیسوں ہی سے تو خریدی, اب اس کو منہ میں لے کر, کش لگا رہے ہیں. تو یہ تو اپنا پیسہ ہی برباد کرنا ہے نا. تو میرے پیارے دوستو, لیکن اگر 20 سگریٹ پیتا ہے, ایک سگریٹ کا پیسہ لا کے رستے میں دے. عجیب ہے, غریب آدمی بھی دن میں کئی کئی کپ چائے پیتا ہے, ایک چائے کا پیسہ اللہ کے راستے میں دے دے. آج کل تو ٹیلی فون کے پیکج اکثر لوگ ہی لیتے ہیں, موبائل کے پیکج, تو گویا کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ہم پیکج لے سکتے ہیں. ایک دن کا پیکج کا پیسہ وہ اللہ کے راستے میں دے دے. یہ تو غریبوں کے لیے میں عرض کر رہا ہوں, جو ہم لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جی ہم تو غریب آدمی ہیں, میں کیوں خرچ کروں. میرے پیارے دوستو, تھوڑا تھوڑا, قطرہ قطرہ دریا بن جاتا ہے. میں اپنے دوستوں کو ایک بات سکھایا کرتا ہوں کراچی کے اندر, میں کہتا ہوں دیکھو تم جس مسجد میں نماز پڑھتے ہو, اگر تم اپنی مسجد کے اندر ایک آدمی, ایک نمازی 100-100 روپیہ بھی دے دے, ہر نمازی 100-100 روپیہ دے دے, 100 روپے کوئی بھاری ہے مہینے میں, مہینے میں ہاں, بلکہ 100 روپیہ ایک ساتھ نہ دے, 10-10 روپے کر کے دے دے. تو آپ تصور کریں ایک مسجد میں 100 نمازی ہیں, تو 100-100 روپیہ اگر انہوں نے خرچہ کیا, 10,000 روپے تو یہی ہو گئے. یہ تو غریب سے غریب آدمی کا حال ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہو. تو کتنا کار خیر کے مواقع ہیں, کیسے کیسے موقع ہیں. لہذا بات شریعت کا جو ذوق ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جو مالدار ہے وہ خرچ کرے, بلکہ ذوق یہ کہ ہر آدمی اپنی حیثیت کے موافق خرچ کرے. یعنی کسی کی حیثیت 1 روپے کی ہے وہ 1 روپیہ دے, کسی کی 1,00,000 روپے کی ہے وہ 1,00,000 روپیہ دے. اللہ کے راستے میں نیک کاموں میں, یہ ہے قلب سلیم کی ایک علامت. نمبر 2, الذی یرشد بنیہ الی الحق, کہ قلب سلیم کی علامت یہ ہے کہ صرف اکیلا نیکی کی طرف نہ جائے, بلکہ اپنی اولاد کو بھی نیکی کی طرف لے کے جائے, حق بات سکھائے کہ بیٹا یہ کام کرو گے تو تمہیں ثواب ملے گا, یہ کام کرو گے تو بیٹا تمہیں عذاب ملے گا, اس کام کو کرنے سے بیٹا تم کو نیکی ملے گی, اور میرے بچے اس کام کو کرنے سے تم کو گناہ ملے گا. اپنی اولاد کو سکھائے, یہ قلب سلیم کی علامت ہے. اگرچہ وہ سارے عالم میں, دنیا کے اندر اسپار کر کر کے لوگوں کو دین سکھاتا ہے, لیکن میرے پیارے دوستو, اگر اپنی اولاد کو دین نہیں سکھاتا, اپنے گھر والوں کو دین نہیں سکھاتا, تو قیامت کے دن یہ بھی پکڑا جائے گا, اس کی ذمہ داری ہے. لہذا یہ شخص قلب سلیم سے محروم ہے, اگرچہ دیندار ہے, واعظ و تقریر نصیحت کر رہا ہے, اسپار بھی کر رہا ہے, لیکن اپنی اولاد کی تربیت کے لیے وقت نہیں نکالتا. یہ قلب سلیم اس کو حاصل نہیں ہے. ان کو سکھائے, ان کو سمجھائیں, ان کی, اور یاد رکھیں ایک بات, پہلے زمانہ ایسا ہوتا تھا کہ اولاد, بچہ باپ سے پوچھا کرتا تھا کہ تمہارا دوست کون ہے, وہ دیکھا کرتا تھا. لیکن آج کل عجیب بات ہے, پوچھتے ہی نہیں ہے, دیکھتے بھی نہیں ہے. پھر جب اس کے بعد وہ بچہ ہاتھوں سے نکل جاتا ہے, بچہ ہاتھوں سے نکل جاتا ہے, پھر کہتے ہیں ارے صاحب اب کیا ہو, پوچھو, یہاں کرو وہاں کرو. بھائی یہ چیز پہلے دیکھنے کی ہے. اب عجیب عالم یہ ہو گیا کہ اولادوں کو آزاد چھوڑ دیا, रोक टोक करनी चाहिए मेरे दोस्तों, लेकिन इस रोक टोक के माने मैं ये इजाजत नहीं दे रहा कि अपने बच्चों को जालिमाना तरीके से मारना, मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन ना मारने की तरगीब भी नहीं दे रहा, गोया के तादीबन थोड़े से उनके गान भी गर्म करता रहे कभी कभी, बिल्कुल आजाद ना छोड़े। अगर वो गलत बात करे उनको रोके टोके, अगरचे उनको बुरा तो लगेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे शेख एक बात फरमाते थे, अक्सर बच्चे जिन पर बाप बड़ा डिसिप्लिन रखते हैं, बड़ी उन पर नजर रखते हैं, खेलने का वक्त महदूद, पढ़ाई करो, ये करो, कुरान पाक इस वक्त पढ़ो, फला जल्दी सो जाओ, ये जो बच्चे होते ना, ये अपने आप को बड़ा मजलूम समझते हैं। और ये उन बच्चों को देखते हैं गली के अंदर जो हर वक्त खेल रहे हैं, गुल्ली डंडा, पतंगबाजी, वीडियो गेम्स, तो ये बच्चे छोटे जो ना कहते हैं, यार ये जो बच्चा है देखो, यार ये जो है बादशाह है, बादशाह, इनका बाप कितना अच्छा है, इनको खेलने देता है, मेरा बाप है लगता है मैं उसका सौतेला बेटा हूं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, वही बाप की सख्तियां झेलते झेलते वो बच्चा दुनिया के भी किसी काम का बन जाता है। ऐसे बच्चे इंजीनियर डॉक्टर किसी काम के बनते हैं। अब यही बच्चा एक दिन इंजीनियर डॉक्टर बना, गाड़ी में जा रहा था, ट्रैफिक से सिग्नल पर गाड़ी रुकी, एक शख्स आया, उसने दरवाजा खिड़की का शीशा बजाया, इसने देखा कौन है, कुछ शक्ल जानी पहचानी मालूम हुई, शीशे अब खोल कर पूछा, कुछ पैसे दिए, पूछा क्या नाम है तुम्हारा, बोला मेरा फला नाम है, कहाँ रहते थे, कहा मैं बचपन पिंड दादन खान में गुजारता था, अच्छा मैं भी तो वहां का हूं, कहा नाम क्या है, फला, तुम्हारा बग क्या नाम, फला, बस उसकी आंखों से आंसू जारी, उसने क्या हुआ तुम्हारा, तुम तो फला हो, देखो मैं वो हूं, कहा क्या बताऊं, बचपन में बुरी सोहबतों में रहा, खेल कूदता रहा, माँ बाप ने पूछा नहीं, पूछ ऐसे की, नतीजा ये आज ये हुआ, बुरी लतों में पड़कर सब कुछ, बाप ने पैसा छोड़ा था, बाप मर गया लेकिन सब पैसा मैंने बर्बाद कर दिया, आज भीख मांगता फिर रहा हूं। कहा तुम, कहा अल्लाह जजाए खैर दे मेरे बाप को, उस वक्त तो मुझे बड़ा जालिम लगता था, मुझे बड़ा लगता था कि ये सौतेला है, लेकिन मेरे बाप की सख्ती ने आज मुझे दुनिया का भी कुछ बना दिया। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, औलाद से पूछगछ करें, उनके दुख दर्द को समझें, उनसे ऐसा माहौल रखें कि कम से कम बेटा अपने बाप को कोई बात कह तो सके कि उसकी कोई जरूरत है, उसकी कोई परेशानी है। इतना भी जालिमाना रवैया ना रखे कि वो बेचारा बेटा उसको बोल भी ना सके, डर के मारे घर से भाग जाए। जैसे एक बच्चे को बाप ने कहा, देख नतीजा लेकर जा रहा है, याद रख अगर फेल हुआ ना तो मुझे अब्बा ना बोलना। बाप का नाम सलीम था। अब बेटा घर वापस आया, हाँ बता क्या हुआ, रिपोर्ट कार्ड हाथ में थी, बता क्या हुआ, क्या बताऊं सलीम साहब, अब उसी क्लास में वापस बैठूंगा। बाप ने मना किया था ना अब्बा ना बोलना। तो दो तफसीर होगी ना जनाब, दूसरी अलामत क्या है कल्बे सलीम की, अपनी औलाद की भी तरबियत की फिक्र करें, उनको नेकी की बातें सिखाएं। तीसरी अलामत, अल्लज़ी यकूनु कल्बहु खालियन अनिल अकाइदिल बातिला, कि उसका दिल बातिल अकाइद से खाली हो। औलाद को मालूम होना चाहिए। सुनाया था सुबह भी, एक चौधरी साहब से किसी ने पूछा, मुहर्रम के दिन है आपने काले कपड़े नहीं पहने, उसने कहा कपड़ों से क्या होता है, दिल काला होना चाहिए। बातें लगाए कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई नबी नहीं आएगा, जिसने नबूवत का दावा किया ये जालिम जिंदीक मुर्तद है। ये सिखाए अपनी औलादों को, बताने की चीजें, और इस बताने के माने ये हैं, उलमाए रब्बानीयीन की सोहबत में ले जाए, अहलुल्लाह की सोहबत में ले जाए, ताकि उनकी सोहबतों से इसको अच्छी अच्छी बातें पता चले, दीन सीखने की बातें पता चले। ऐसा ना हो जब दीन की बात सुने कहें अच्छा हमें तो ये पता ही नहीं था। इसलिए उसका दिल बातिल अकायद से खाली हो, अल्लाह ताला की मोहब्बत, अल्लाह ताला के ताल्लुक, कुरान पाक शरीयत के मुताल्लिक, इन्हीं के साथ। अब ये भी एक है जी, ये तो दीन तो मुल्लाओं को बनाया हुआ है। हमारे यहां बड़े मजे से ये बात कहते थे ना, अरे साहब ये तो मुल्ला अपने मर्जी की बात बना लेते हैं। हकीम उम्मत फरमाते थे, याद रखना मुल्ला मसाला बनाता नहीं है, मुल्ला मसाला बनाता नहीं है बल्कि बताता है। یہ ملا کا کام نہیں ہے کہ ملا کے باپ کی شریعت نہیں ہے, وہ بھی شریعت پر عمل کرے گا, وہ بھی پابند ہے. ہاں چونکہ اس نے دین سیکھا ہے اپنے اساتذہ اپنے بزرگوں کی صحبت میں رہ کر وہ دین سیکھا ہے, اب وہی دین آ کے سمجھاتا اور سکھاتا ہے, اس لیے اس کا کام بنانا نہیں ہے کہ یہ ملا بس اپنی مرضی کی باتیں نکالتے رہتے ہیں. لو جی ہمارے باپ دادا کی رسمیں چلی آ رہی ہیں, ہم کیسے ان کو چھوڑ دیں. یہی تو ہوا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تھا, اللہ اکبر, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے پوچھا, سوال فرمایا, سوال کیا کہ مد دلیل والا ما تدعی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دوستی تھی نا, اس لیے دوستی کا نتیجہ یہ کہ دوستی تھی, اس لیے نام لیا کہ آپ یہ جو دعویٰ فرما رہے ہیں, اعلان نبوت فرما رہے ہیں, اس دعوے کی دلیل آپ کے پاس کیا ہے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ اکبر, الدلیل علی ما ادعی, میرے دعوے کی دلیل رؤیا کا تیرا خواب ہے, رأیتھا بالشام, جس کو تو نے ملک شام میں دیکھا تھا جبکہ اپنی تجارت کے زمانے میں نبوت سے قبل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خواب دیکھا تھا. اس خواب کی بحیرہ رائب جو کہ ملک شام میں تھے, بڑے عالموں میں سے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے خبر دی. حضرت ابو بکر سے فرمایا, ان قریب تمہارے شہر میں نبی مبعوث ہونے والے ہیں, انت وزیرہ فی حیاتہ و خلیفتہ بعد وفاتہ, تم ان کے حیات میں ان کے وزیر بنو گے اور ان کے انتقال کے بعد ان کے خلیفہ بنو گے. لہذا رافضی ایک بات کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا, ان کو پتا چل گیا تھا, بحیرہ رائب نے کہا تھا کہ تم ان کے وفات کے بعد ان کے خلیفہ بنو گے, اس لیے وہ خلیفہ بن بیٹھے. اچھا بھائی اگر ایسی ہی بات ہے تو میں کسی بڑے اللہ والے عالم کے منہ سے کہلوا دیتا ہوں کہ فلاں صاحب صدر اعظم صدر مملکت بنیں گے, کوئی بن کے دکھائے ذرا. اگر کسی کے کہنے سے ایسے صدر بنتا ہے تو بن کے دکھائے. یہاں تو ہمارے سیاستدان نعرے لگاتے ہیں میں وزیر اعظم بنوں گا, اور بیچارے کی جو گارنٹی کی جو رقم ہوتی ہے, وہ جو کیا سیکورٹی ڈپازٹ کچھ ہوتا ہے نا, ہاں ضمانت, وہ بھی ضبط ہو جاتی ہے بیچارے کی. اور اعلان کیا کرتا ہے, میں وزیر اعظم بنوں گا. آپ کہو نا صاحب اس نے اعلان کیا تھا نا, اس لیے وزیر اعظم بنا ہے. اس لیے وزیر اعظم کیا بنتا, جناب پارلیمنٹ میں بھی نہیں پہنچ سکے. او جی انہوں نے خواب دیکھا تھا, اصل میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ خواب دیکھا تھا اس لیے بن گئے. تو میاں ایسے عجیب و غریب خواب تو میں اور آپ سب دیکھتے رہتے ہیں, بڑے میاں بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ میں جوان ہو گیا اور میری فلاں سے شادی ہو رہی ہے, صبح اٹھنے کے بعد پتہ چلا کہ چارپائی کے نیچے وڑے ہوئے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا, یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ان کی زور زبردستی نہیں تھی, یہ تقوینی انتظام تھا. گویا یوں کہہ سکتے آپ, حسن کا انتظام ہوتا ہے, عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے. لہذا صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کیا عقیدہ ہے, الصحابہ کلہم عدول, صحابہ تمام کے تمام عدل والے, امانت دار, دیانت دار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتوں کی برکت سے اللہ تعالی نے ان کو وہ خاص ان پر فضل فرمایا کہ آفتاب نبوت کی شعاعوں نے ان کو انسانیت کے اندر وہ مقام عطا فرمایا کہ سارے دنیا کے علماء, اولیاء اللہ, محدثین, فقہا, مسلمان مل کر ایک ادنا صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے. وغیرہ ذالک, گویا کہ یہ عقائد جو مختلف ہیں, جو علماء حضرات مستقل بیان فرماتے رہتے ہیں, اس کا قلب بھی ان باطل عقائد سے خالی ہو جائے, جس میں کہ یہ بھی چیز ہے کہ رزق اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے. ایک عجیب بات میرے شیخ سناتے تھے, فرماتے ایک فلسفی ماسٹرز کی 3 MA کی ڈگریاں اپنے بغل میں دبائے ہوئے, وہ ملازمت کے لیے جا رہا تھا, راستے میں اس نے ایک دیہاتی کو دیکھا. دیہاتی نے ایک طرف دو من مٹی اور دو من گندم ایک طرف, تو اس جو ٹرپل ایم اے ٹرپل ماسٹرز اس نے پوچھا, اس نے اس دیہاتی سے پوچھا, او با جی یہ کیا کیا ہوا ہے, یہ ایک طرف دو من گندم اور ایک طرف دو من مٹی. اس نے اس کو یوں دیکھا, او بے وقوفا, یہ میں نے توازن برقرار رکھنے کے لیے, بلکہ آج کل تو دیہاتی بھی بولتے ہیں بیلنس کے لیے, توازن قائم رکھنے کے لیے کیا ہے, دو من ادھر دو من ادھر. اب اس ٹرپل ماسٹرز نے کیا کہا, اس نے کہا بھائی صاحب آپ نے دو من گندم اور دو من مٹی رکھی ہے, اگر یوں کریں کہ مٹی پھینک دے, ایک من گندم ادھر ایک من گندم ادھر, وزن برابر ہو جائے گا, اور آپ کا گدھا چار من وزن اٹھا سکتا ہے, ڈیڑھ من کے تم خود ہو, تم گدھے پر بیٹھ جاؤ, بجائے اس کے کہ تم پیدل چلو تم بھی اس پر بیٹھ کر جاؤ. اب تو دیہاتی نے اس کا ہاتھ پکڑا, چوم لیا, سبحان اللہ کتنے زبردست, کتنے تم عقل مند اور کتنی زبردست مجھے ترکیب بتائی, یہ تو میں سمجھ میں نہیں آئے گی. اس نے کہا بس کیا بتاؤں جی, میں نے ٹرپل ایم اے کیا نا, ٹرپل ماسٹرز ہوں, اس لیے میرے اندر اتنی عقل ہے. اس نے کہا بات ترکیب اچھی ہے, اور میں پوچھا تو کتنے جان دے ہو تسی, اس نے کہا کیا بتاؤں بس ذرا بہت دن سے بے روزگاری ہے, ملازمت کے لیے بڑا پریشان ہوں, ساکھوں کی نوبت آ گئی ہے. دیہاتی نے ایک جھٹکا مارا, زور سے لات مار کے اس کو دور پھینک جا, پھینک دیا, ہٹ جا منوس, دفاع ہو جا میرے آگے سے, ہٹ جا تو. اس نے وہ کھڑا ہو, اس نے بھائی یہ کیا بات ہے, اس نے کہا تو منحوس ہے. اس نے کہا ابھی تو تم میرے بڑے ہاتھ چوم رہا تھا, ابھی مجھے منحوس بنا دیا. اس نے کہا دیکھ تو کتنا عقل مند ہے لیکن بھوکو مرنے کے قریب ہے, اور میں کتنا بے وقوف ہوں لیکن اللہ تعالیٰ مجھے پیٹ بھر کے روٹی کھلا رہا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا نام فضل رکھا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک شخص جس بیچارے کو یہ نہیں پتا تھا سیدھا انگوٹھا لگانا یا انگوٹھا الٹا, اور لگانا کہاں پر ہے اور کیسے لگانا ہے, ایسے لگاؤں یا ایسے لگاؤں. وہ ایک ماسٹرز کو, ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو کہہ رہا تھا تم بیوقوف جاہل, تمہیں کچھ معلوم ہی نہیں ہے. وہ بیچارہ یوں کھڑا ہوا ہے, جو اسی سیٹ صاحب سے اس زمانے کے اندر ڈیڑھ لاکھ روپے تنخواہ ماہانہ لیتا تھا. کتنی, ڈیڑھ لاکھ روپے ماہانہ, یہ میں نوے کے زمانے کی بات بتا رہا ہوں جناب, میرے بھائیوں کب, نوے کے زمانے میں, کہ اس زمانے میں جب میں نے خود ملازمت کی, میں مینیجر تھا لیکن اس وقت 8,500 روپے مجھے تنخواہ ملتی تھی, اور یہ بہت تنخواہ کہلائی جاتی تھی. لوگ کہتے تھے یار اس کی بڑی زبردست نوکری ہے. یہ میں 90 کی ابتدا کی زمانے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. اس زمانے میں وہ کتنی تنخواہ لیتا تھا, 1.5 لاکھ روپیہ, اور وہ انگوٹھا صاحب شیٹ صاحب اس کو ڈانٹ رہے ہیں. یہ کیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے انتظامات ہیں. اس میں باطل عقائد جسے دل سے خالی ہو جائے, تیسری تفسیر ہو گئی. چوتھی قلب سلیم صحت مند دل کی علامت یہ ہے, الذی یکون قلبہ خالیا عن الاخلاق الرذیلہ, جس کا دل گندے اخلاق سے خالی ہو جائے, صاف ہو جائے. گندے اخلاق کیا چیز ہے یار, میں جو نا چودھریاں چودھری اپنے کو بڑا سمجھنا, کس وجہ سے, اپنے مال کی وجہ سے, اپنی قوت کی وجہ سے, اپنی صحت کی وجہ سے, اپنی جوانی کی وجہ سے, یا اپنے دین یا علم کی وجہ سے, اپنی تقریر کی وجہ سے, اپنے حج اور عمرے کی وجہ سے, اپنے بزرگوں کی صحبت کرنے کی وجہ سے, یا تبلیغ میں چلا لگانے کی وجہ سے, یا دین کے راستے میں مال خرچ کرنے کی وجہ سے, وغیرہ ذالکا, کہ جی میں بس میں نیک ہوں میں بڑا ہوں, یہ گندے اخلاق ہیں. اس کو شریعت کی اصطلاح میں عجب کی بیماری کہا جاتا ہے, کہ یعنی میں نیک ہوں میں اچھا ہوں, اپنے کو اچھا سمجھنا یہ گناہ اور حرام ہے. اور اگر یہ بھی سمجھا کہ میں نیک ہوں اور یہ سارے جتنے بیٹھے نا یہ سارے احمق اور بے وقوف ہیں, سارے میں عالم ہوں یہ سب جاہل بیٹھے ہوئے, یہ عجب سے بڑھ کر ایک قدم آگے بڑھا, اس کو تکبر کی بیماری بولتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, فرماتے ہیں لا يدخل الجنہ, ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا, من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر, جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا ایسا شخص جنت میں نہیں جائے گا, اگرچہ وہ دینداری کی وجہ سے تکبر کرتا ہے, کیونکہ دینداری کا بھی ایک تکبر ہوتا ہے, اپنے کو بڑا سمجھنا, نیک سمجھنا. ہاں حج کر کے آئے ہیں جناب, جی ہم نہیں کیا پڑے, اور اگر کسی نے حاجی نہ بولا پھر دیکھو کیسی لڑائی ہوتی ہے. اسی طرح سے مسلمان سے حسد کرنا کیا مطلب, کسی کی دینی یا دنیاوی ترقی پر تکلیف ہونا دل میں, یا کسی کو دینی یا دنیاوی نقصان پہنچا خوش ہو رہے ہیں, اب وہ خوش ہو رہا ہے بہت اچھا ہوا. کل بھی میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ ہم بڑے مزے سے ایک جملہ کہتے ہیں, وہ فلاں ہے نا اس کو جو سزا ملی ہے نا, یہ اس کے گناہوں کی سزا ہے, اس کے کالے کرتوت کی سزا ہے, یہ اس کے گناہوں کا نتیجہ یہ آج جو اس کو ہے وہ ملا. میرے پیارے دوستو یہ بہت خطرناک جملہ ہے, یعنی گویا کہ ہم نے اپنے آپ کو تو بڑا نیک سمجھا اور اس کو کہہ رہے ہیں دیکھو ہم کیا کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے والے ہیں کہ ہم کہیں کہ تیرے گناہوں کی وجہ سے تجھ کو یہ وبال آیا, ہم اپنے کو بھول گئے. اس مسلمان بھائی پر ایک ابتلاء ہے, ایک امتحان گزر رہا ہے, کس امتحان کی وجہ سے ہو سکتا, بلکہ نیک گمان رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو امتحان اس پر ڈالا ہے اس کی ترقیات کے لیے ڈالا ہے, اس کے درجات کی بلندی کے لیے اس پر ڈالا ہے, اور ہم کیا کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے اس کی ترقیات اور بلندی درجات کے لیے ہو اور ہم کہہ رہے ہیں تیرے گناہوں کی وجہ سے یہ آئی ہے, کتنی خطرناک بات ہے. ہاں اپنے کو یہ کہنا چاہیے یہ جو مجھ پر مصیبت ہے میری شامت عمل کی وجہ سے ہے, میرے گناہوں کا وبال ہے مجھ پر, اپنے کو کہنا چاہیے. یہ ہے گندے اخلاق, غصے کی زیادتی کہ بچے نہ بڑا دیکھا نہ چھوٹا, ماں باپ سے لڑ پڑا, یہ نہیں دیکھو بھائی باپ ہے اس کے ساتھ کیسے بات کرنی چاہیے, اگرچہ اس نے ناحق بات کہی ہے تحمل کرے برداشت کرے, پتہ ابھی باپ غصے میں ہٹ جائے آگے سے, تھوڑی دیر میں باپ اٹھا ابا جی صحیح بات یہ ہے, ابا جی پیار سے محبت سے ابا کے سامنے پیش کرے, پاگل ہو گیا بڈھا سمجھ میں نہیں آتی دماغ خراب ہو گیا, یہ گندے اخلاق ہے. بیوی سے کوئی غلطی ہوئی بس پھے مار ساڑھے چار اٹھا کے دے مارا پاگلوں کی طرح سے, میری اولاد کے معاملے میں ہوش نہیں ہے, پہلے پاگل کی طرح مارتے ہیں پھر روتے ہوئے ہسپتال لے کے بھاگتے ہیں, یہ سب گندے اخلاق ہیں, غصے کی زیادتی. اور اسی طریقے سے گندے اخلاق میں شہوت کا ایک مرض کہلاتا ہے. کیا مطلب شہوت کا مرض؟ یہ ہے کہ کسی عورت کی محبت میں مبتلا ہونا, شادی شدہ ہے دوسرے سے دل لگائے ہوئے, یا کسی لڑکے کی محبت میں اس پہ مال پہ مال خرچ کیے جا رہے, کسی رشتے دارنی کی محبت میں شادی ہو گئی پتہ چلا وہ بھی شادی شدہ ہے, اب جناب میسیجنگ چل رہی ہے واٹس ایپ پر, اب تانو کی خبر واٹس ایپ کی ہوندا ہے جی, ذرا عاشقانو پوچھو کہ واٹس ایپ کی ہوندا ہے, اللہ کا شکر ہے کہ نہیں خبر ہے, کہ اتنی عجیب لگتی ہے کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ واٹس ایپ ہے اب پتہ چلا ایک صوفی صاحب کی بھی تصویر چلی آ رہی ہے, انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ آج کل عجیب مرض ہے, دیندار حضرات اپنے موبائلوں پر اب تو کمپیوٹروں پہ پروفائل بناتے ہیں اپنا پورا اور اس پہ بڑی سونی سونی تصویریں لگاتے ہیں, یہ دیندار حضراتوں کا حال ہے. پھر ہم عوام کو کیا سمجھائیں گے؟ اس لیے میرے پیارے دوستوں شہوت, تو شہوت کسی عورت کی محبت, فلمیں دیکھ رہے کمپیوٹر پر بےہودا قسم کی فلمیں, موبائلوں پر بےہودا قسم کی فلمیں, یہ سب شہوت کی بیماری ہے. اور شہوت کی ایک قسم ہے دنیا کی محبت کو بھی شہوت کہتے ہیں. اذان کی آواز آئی, ابھی اپنی دکان میں بیٹھا ہوا ہے, مسجد میں جماعت سے نماز نہیں پڑھتا, یہ بھی شہوت کی بیماری ہے. یعنی دنیا کی محبت کو اللہ تعالی کی محبت پر ترجیح دینا یہ شہوت کی بیماری ہے. اور قرب سلیم کی علامت کیا ہے؟ اللہ تعالی کی محبت کو, دنیا کی محبت, تمام اللہ تعالی کے علاوہ تمام مخلوقات کی محبت پر اللہ تعالی کی محبت کو ترجیح دینا, یہ میرے پیارے دوستو قلب سلیم کی علامت ہے. بیوی نے بولا ٹی وی چاہیے, دیندار ہے, چلا لگا کر آیا نیا نیا, ایک جوش ہے, ٹی وی مانگا تو نے, تیری میں ٹانگ توڑ دوں گا. میرے شیخ فرماتے ایسے مت کرو, اس کو کہہ دو دیکھو ٹی وی نہیں آئے گا, لیکن تم مجھے کنجوس نہ سمجھنا, پیسہ ہے میرے پاس لیکن یہ پیسہ ٹی وی کے لیے نہیں دوں گا, یہ تم پیسہ رکھو اس سے ٹی وی نہیں پردے بنا لو, صوفے لے لو, اپنی بچی کے لیے زیور بنا لو, لیکن یاد رکھنا گھر میں ٹی وی نہیں آئے گا. کیا انداز ہے حضرت کا سمجھانے کا. فرمایا اگر ماں بچے کو کسی نے کارٹون وارٹون لا دیا, دلی وغیرہ لا دی, فرمایا اس کو ذبح مت کرو, ایسے پہلے اس کو ہوائی جہاز لا کر دو, بچے کو پہلے اس کو گاڑی لا کر دو, موٹر سائیکل لا دو, درخت وغیرہ کو دوسری چیز لا دو, بچہ اس میں کھیلنے لگے, اب لے جا کر اس کو ذبح کرو. اور اگر تم نے پہلے ہی ذبح کر دیا تو یاد رکھنا ناشتہ نہیں ملے گا صبح. بیوی بھی کہے گی کتنا ظالم ہے. فرمایا حکیمانہ انداز سے کام کرو, اللہ والوں کی صحبت سے سیکھو کہ کرنا کیسے ہے. میرے شیخ کے خلیفہ سے انتقال ہو گیا, ان کے گھر میں پہلے ٹی وی تھا. حضرت کو انہوں نے بتایا کہ حضرت میں ٹی وی اب نکالنا چاہ رہا ہوں, اس کو خلافت نہیں ملی تھی ان کو, کہا لیکن حضرت میں بیوی بھی مان گئی, میرا بیٹا حافظ قرآن بیٹا, کہا وہ نہیں مانتا, وہ مالدار بھی تھے. حضرت نے ان کو سمجھایا, فرمایا کہ دیکھو ایک کام تم کرو, اب دیکھیے اللہ والوں کی بات دیکھیے, فرمایا ایک کام کرو تم 10,000 روپے اپنے بیٹے کو ہدیہ دے دو, جب اس کو پیسے ملیں گے نا اس کا دل خوش ہو جائے گا, اب کہہ دو بیٹے سے لے یہ 10,000 تیرے ہیں, لیکن گھر سے ٹی وی نکال لو. بس حضرت کی اس ترکیب پر 10,000 ان کو دیے, اتنا خوش ہوا اس نے, ہاں ابا نکال دو, منوسیت ہے خوشی سے. حضرت فرمایا یہ حکیمانہ انداز, سبحان اللہ. فرماتے ہیں اگر کوئی کام کرانا چاہتے ہو تو ڈنڈا مت چلاؤ, انڈا کھلاؤ, مرنڈا پلاؤ. سبحان اللہ. دادا اللہ تعالی کی محبت کو دنیا کی محبت پر غالب کرنا, یہ میرے پیارے دوستو قلب سلیم کی علامت ہے. ہمارے بزرگوں کو دیکھیے, حضرت شیخ الحدیث مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت کا بیان ہو رہا تھا, علوم کی بارش جیسے ایک دریا کا سلسلہ روانی کے ساتھ دریا بہ رہا ہے. حکیم الامت تھانوی کانپور میں بیان تھا, حکیم الامت تھانوی جو کہ شاگرد حضرت شیخ الحدیث کے وہیں پر موجود تھے, اور بات چل رہی تھی مسئلہ منطق اور فلسفے کے معقولیات پر بات شروع ہو گئی. اتنے میں وہ کانپوری حضرات جو کہ اپنے آپ کو منطق اور فلسفے میں جو ہے وہ باکمال سمجھتے تھے, وہ ایک بزرگ تشریف لائے, حکیم الامت کی نظر پڑی. فرمایا کہ دل میں سوچا ہاں اب ہے موقع, اب ان کو پتا چلے گا کہ ہمارے اکابرین کے پاس کیا علوم ہوتے ہیں. ادھر حضرت شیخ الہند عین حالت بیان میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ان بزرگ کو دیکھ لیا, بس حضرت نے فوراً واخر دعوانہ کہہ کر بیان ختم کیا اور بیٹھ گئے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے عرض کیا کہ حضرت یہی تو موقع تھا بیان کا. فرمایا ہاں بھائی میرے نفس نے بھی کہا یہی موقع ہے بیان کا, پھر میں نے کہا نہیں, میں نے اگر بیان کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے, نفس کے لیے نہیں کرنا, اس لیے میں ختم کر کے بیٹھ گیا. میرے دوستو میں اپنی بات کرتا ہوں, کیا منہ ہے میرا, یہ ان اللہ والوں کے اخلاق, ان کی اخلاقی بلندیاں, کیا منہ ہے ہمارا جو ہم یہ پیش کریں. یہ ہے اخلاق حمیدہ, اللہ تعالیٰ کی محبت کو ایسا غالب رکھا کہ ان کی رضا اور خوشی کی خاطر سے حسین عورت سامنے ہے, اب دل چاہ رہے اس کو دیکھ لوں, موقع بھی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم سامنے ہے, نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے, انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کو دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے. اب اس نے اپنے دل کا خون کیا, نظر نیچی کر لی, نفس کہہ رہے یار ایک نظر دیکھ لے, ایک ایسی کر کے دیکھ لے. کہتا نہیں, نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے. کیوں؟ جن کو دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے. حضرت نے واقعہ سنایا, مشہور بزرگان دین سناتے رہتے ہیں کہ ایک شہزادی کی شادی تھی, بارات جا رہی تھی, بارات جا رہی تھی تو طوفان آ گیا. وہ شہزادی دلہن بنی ہوئی, خوبصورت شہزادی اور بیوٹی پارلر زرق برق تیار, بیوٹی پارلر کیا ہوا, اور وہ شہزادی اب وہ جو ہے جا رہی ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ طوفان کی وجہ سے وہ اپنے قافلے سے بچھڑ گئی, بھاگتی پھر رہی ہے اپنی جان بچانے کے لیے. دیکھا ایک جگہ چراغ کی روشنی درائی, ایک اکیلا مکان, دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک نوجوان طالب علم نکلا. کیا بات ہے؟ اس نے دیکھا ایک حسین عورت کھڑی ہوئی ہے, نظر نیچی کی, پوچھا بہن کیا بات ہے؟ اس نے اپنی روتے ہوئے اپنی داستان سنائی. اس نے کہا بہن اندر آ جا. اب وہ اندر بیٹھی ہے, وہ طالب علم چراغ کی روشنی میں کتاب پڑھ رہا ہے. اچانک آواز آئی, دیکھا ایک عجیب سی آواز آئی تو دیکھا اس طالب علم نے اپنی ایک انگلی کو اس چراغ کے اندر ڈال دیا. ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد آواز آتی, نتیجہ یہ ہوا کہ 10 کی 10 انگلیاں اس نے اس چراغ کے اندر ڈال دی. اتنے میں فجر ہو گئی, صبح قافلے والے بھی شہزادی کی تلاش میں تھے, شہزادی کو لیا, اور وہ جو بارات جا رہی تھی اس میں سے جو اس کا دلہا تھا اس کا بھی انتقال, وہ اسی میں گم شدہ ہوا اور انتقال کر گیا. شہزادی نے جاتے جاتے اس نے طالب علم سے پوچھا, ایک بات تو بتاؤ, یہ تم نے چراغ میں انگلی ڈال تھی, یہ کیا راز تھا؟ اس نے کہا راز تھا, کیا بتا دو. اس نے بتایا بات یہ تھی کہ موقع اچھا تھا, تنہائی تھی, تم حسین تھی, میرے عشق پر, میرے جوانی پر عشق غالب تھا, میرے نفس نے تقاضا کیا تنہا ہے, اس موقع سے فائدہ اٹھا لے. تو میں نے اپنی نفس کو جواب دیا کہ میں پہلے اس انگلی کو آگ میں ڈال کر دیکھتا ہوں, کیا تو اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ اگر تو اس کو برداشت کر سکتا ہے تو پھر جہنم کی آگ کو بھی گویا تو برداشت کر جائے گا, اور اگر تو اس کو برداشت نہیں کر سکتا تو سوچ لے جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا سے بھی زیادہ ہے. بس جب میں انگلی ڈالتا تھا میرا نفس رک جاتا, کرتے کرتے, لیکن نفس دوبارہ تقاضا کرتا, کرتے کرتے میں نے اپنی 10 کی 10 انگلیاں جلا لی. شہزادی چلی گئی, کچھ عرصے عدت گزری, باپ نے کچھ زمانہ گزرا, باپ نے کہا کہ بیٹی شادی کر لے. اس نے تیار نہیں ہوتی, آخر مان گئی, کہا بیٹا کوئی بات ہے, کسی سے کرنی ہے تو بتا دے. اس نے کہا ابا مجھے شادی کرنی ہے تو اس طالب علم سے کرنی ہے کہ جس کے ساتھ, جس کے گھر میں میں نے وہ رات گزاری تھی, اور جس نے تقوی کے ساتھ وہاں پر اپنے نفس پر اتنا قابو کیا کہ آگ میں انگلی ڈال دی, لیکن برے کام کا ارادہ بھی تھا, انگلی ڈال دی لیکن گناہ کی طرف نہیں گیا. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ قصہ سنا کر فرماتے تھے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شریعت پر عمل کریں گے, دین پر عمل کریں گے, ارے جنت ملے گی, ارے یہ مزے تو جنت تو ادھار ہے, یہ مزے تو نقد ہے, یہ مزے اڑا لو. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے, فرمایا کرتے تھے مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے, مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے, عارف دل میں خالق جنت لیے ہوئے. اگر یہ مان لو جنت تو ادھار ہے, میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جنت تو ادھار ہے لیکن اللہ ادھار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نقد ملتا ہے اس دنیا کے اندر. وہ جو دل ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی خاطر سے تکلیفیں اٹھاتا ہے, گناہ سے بچنے کا غم اٹھاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس قلب کے اندر تجلیات, اپنی تجلیات متواترہ, مسلسلہ, وافرہ اور بازگاہ عطا فرماتے ہیں, اور اس کی لذت, واللہ اس قلب کی لذت ایسی ہوتی ہے کہ بادشاہوں کے تخت و تاج کیا جانے, سورج اور چاند کی روشنیاں کیا جانے, مالداروں کا مال و دولت کیا جانے, شامی کباب بریانی کے مزے اڑانے والے کیا جانے, حسینوں کے چکر میں گھومنے والے کیا جانے, کہ اللہ تعالیٰ اس ٹوٹے ہوئے دل کو اپنے قرب کی کیا عنایات نوازشات اس قرب اپنے اس بندے کے ٹوٹے ہوئے دل پر فرما رہے ہوتے ہیں. وہ کیا جانے ہیں لطف میں کیا کہوں زاہد, ہائے کمبخت تو نے پی ہی نہیں. تو نے اللہ تعالی کی محبت میں اپنی حرام تمناؤں کو کرنے کا, حرام تمنا کو نہ کر کے وہ جو حرام تمنا کا جو جام ہے اس کو پینے کا کبھی مزہ اٹھا کر نہ دیکھا. داغے حسرت سے دل سجائیں تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں, داغے حسرت سے دل سجائیں تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں. ان حسینوں سے نظر بچانے میں میں نے غم بھی بڑے اٹھائے ہیں, لیکن قلب میں جس کے جب وہ آئے ہیں, قلب میں جس کے جب وہ آئے ہیں اپنا عالم الگ سجائے ہیں. تو قلب سلیم کی چیز چوتھی علامت ہوگی نا, چوتھا سبق یہ ہے کہ گندے اخلاق سے اپنے دل کو خالی کریں. اور پانچواں سبق یہ ہے, اللہ اللہ, حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کی یہ بات ہے, ان کی تفسیر اللہ مالوسی لے کے لائے ہیں کہ الذی یکون قلبہ خالیا, الذی یکون قلبہ خالیا عما سوا اللہ, کہ اس کا دل, یعنی آپ اس کو یوں سمجھے کہ دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو, آہ دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو, اور میرے تن میں بجائے آب و گل, اور میرے تن میں بجائے آب و گل, درد دل ہو, درد دل ہو, درد دل, غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر, غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر, تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر. بارومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, بارخش شمس و قمر راچے خبر, میرے محبوب کے جلووں کو یہ سورج اور چاند کیا جانے, یہ مخلوق ہے ادنا سی بھیگ ہے اللہ تعالیٰ کی. لہذا اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں اس چاند پر خصوص تعریف فرماتے ہیں اور سورج پر خصوص تعریف فرماتے ہیں, گویا کہ چاند کو اور سورج کو گرہن لگا دیتے ہیں کہ نور رکھتے ہوئے, روشنی رکھتے ہوئے بے نور ہو جاتا ہے وہ. یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے تماشا دکھاتے ہیں کہ میں ہوں حقیقی قدرت والا, طاقت والا. اور فرماتے ہیں, بارخ شمس و قمر راچے خبر, میرے محبوب کو چلو کو یہ سورج اور چاند کیا جانے, اور بالب یارب, بالب یارب شکر راچے خبر, میرے محبوب کے نام کی مٹھاس کو یہ شکر, یہ چینی, یہ مدھو, یہ شہد اور یہ سیب اور یہ انگور کی مٹھاس کیا جانے جو میرے محبوب کے نام میں مٹھاس ہے. آہ, اسی لیے تو فرمایا اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے, اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے, عاشقوں کا مینا اور جام ہے. ہماروی فرماتے, نام اوچو بر زبانم میرود, ہر بنے مو از اصل جوئے شود, جب میں اس خالق شہد کا, خالق اصل کا نام جب میری زبان سے جاری ہوتا ہے تو میرے جسم کا بال بال دریائے شہد بن جاتا ہے. یہ میرے پیارے دوستو, یہ وہ لذتیں ہیں جن کو ہمارے اللہ والوں نے, ہمارے اکابرین نے, ہمارے بزرگوں نے, ان اللہ تعالی کے عاشقوں نے پیش فرمایا, مزہ اڑایا ہے, مزہ بتایا ہے. بس ہمیں ضرورت ہے اس قلب سلیم کو حاصل کرنے کی. اب رہی بات, یہ پانچ باتیں ہو گئی نا, کہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہو, اولاد کو حق بات سکھانے والا ہو, تربیت کرنے والا ہو, اور اس کا دل باطل عقائد سے خالی ہو جائے, اس کا دل گندے اخلاق سے خالی ہو جائے, اور اس کے دل میں اللہ کے سوا کوئی نہ ہو. میرے پیارے دوستو, اسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے یہ خانقاہیں بنائی جاتی ہیں, یہ اللہ والوں کی جوتیاں ہوتی ہے کہ جن کی صحبتوں میں جا کر ان کی صحبتوں سے اپنے دل کو بنواتا ہے. جس کو ہو بلانا دل میں انہیں, جس کو ہو بلانا دل میں انہیں, وہ شیخ کی محفل میں آئے, یہ انجمن دل ہے کامل, دل اس میں بنائے جاتے ہیں اور دل اس میں سجائے جاتے ہیں, یہ اللہ والوں کی صحبت. لیکن خانقاہ کا نام آتے ہی ایک موٹی سی توند آتی ہے سامنے, بریانی کی دیگے, عورتوں کی قطاریں, تعویذات لینے والوں کی لمبی لمبی لائنیں, اور پیر صاحب کی ٹانگیں دبانے والی عورتیں. تو میرے پیارے دوستو, اگر دنیا میں جعلی ڈاکٹر ہوں اس کی وجہ سے آپ اصلی ڈاکٹر کا انکار کریں گے؟ حق تو نہیں ہے نا. یہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ویزے کا کام کرتے ہیں جعلی, اور پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب اصلی ویزے والوں کو تو نہیں منع کیا جائے گا نا. جعلی ملا بھی ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا اصلی ملاؤں کا انکار کیا جائے گا؟ تو اسی طرح سے اگر جعلی پیر ہے, اور میرے پیارے دوستو, نقلی چیز بنتی کب ہے؟ جب اصل ہو. اصل سے ہی نقلی بنتی ہے نا, اگر اصل نہ ہوتے تو نقل کیسے بنتی؟ تو بھائی کہتے ہیں فوٹو کاپی کراؤ, فوٹو کاپی نقل ہے, تو اصل ہوتی تو نقل بنتی نا، بغیر اصل کے نقل بن سکتی ہے؟ تو اسی طرح یاد رکھیں، اگر یہ اصلی پیر اہل اللہ، یہ اللہ والے سچے مرشدین نہ ہوتے، یہ چالی چکر باز پیٹو پیر بھی نہ بنتے. اب وہ بیچارے کیا کریں، وہ بیچارے کیا کریں، اللہ والے دل بناتے ہیں، وہ پیٹ بناتے ہیں. وہ پیر کے پیٹ ہے، وہ پیٹ کے پیر ہے، یہ دل کے پیر ہے. ہاں، وہ پیٹ کا پیر کیا ہے؟ پیٹ کا پیر یہ ہے جتنا ٹھوسو اتنا نکالو. اور دل کا پیر یہ ہے کہ دل کا پیر کون ہے؟ جو دل سے غیر اللہ کو نکال کر ہمارے دل میں اللہ تعالی کی محبت کو بھرنے والا ہو میرے دوست. اس لیے دیکھیے، جہاز جو ہے نا 40,000 فٹ کی بلندی پر اڑتا ہے، اور جو جمبو اور بڑے جہاز ہوتے ہیں وہ 50,000 فٹ کی بلندی پر اڑتے ہیں، اور جو لڑاکا فائٹر، جو پلین اور فائٹر تیار ہے، لڑاکا تیار ہوتے ہیں، وہ 60,000-70,000 کی فٹ تک، اس سے بھی زیادہ بلندی پہ جاتے ہیں اور دوڑتے ہیں 1,000-1,000 میل فی گھنٹے کی رفتار سے، 1,200-1,200 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے بھی دوڑتے ہیں. لیکن یہ جہاز اتنی تیز رفتار سے دوڑتا ہے، کتنا اونچا اڑتا ہے، عجیب بات ہے کہ جہاز ریورس نہیں ہو سکتا، یہ جہاز پیچھے نہیں آ سکتا، اس میں ریورس گیئر نہیں ہے. وہ جو اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو جہاز لگتا ہے ٹنل پر تو پیچھے بھی آتا ہے، تو خود پیچھے نہیں آتا. کبھی آپ حضرات غور سے دیکھیے گا، ایک چھوٹی سی گاڑی ہوتی ہے، وہ جہاز کو باندھ کے اس کو پیچھے لے کے آتی ہے. اس گاڑی کو ان کی اصطلاح میں ٹگ کہا جاتا ہے، ٹگ، ٹگ نہیں، یہ ہے ٹگ، کھینچنے والی، دھکا دینے والی. اور اسی طرح سے وہ جو سمندر سے جہاز کھینچ کے لاتی ہے نا، اس کو ٹگ بوٹ بولتے ہیں، چھوٹی سی ہوتی ہے، پڑے پڑے ٹنوں وزنی جہاز کو کھینچ کے لاتی ہے، اس کو ٹگ بوٹ بولتے ہیں. کیونکہ جب پانی کی گہرائی کم ہو جائے نا، تو وہاں جہاز چل نہیں سکتا، تو پھر وہ جو ٹگ بوٹ ہے اس کو کھینچ کے لاتی ہے. تو میرے پیارے دوستو، جس طرح سے جہاز کو ریورس کرنے کے لیے ایک ٹگ کی ضرورت ہے، کتنے ایسے مواقع ہم پر آتے ہیں جہاں سے ہم کو پیچھے ہٹنا ہوتا ہے. لیکن جب میرے اندر تکبر ہے، میرے اندر عجب موجود ہے، گناہوں کی بیماریاں موجود ہیں، سنت کا رستہ مجھ کو معلوم ہے، مجھے معلوم ہے، میں اپنے بیان میں کہہ رہا ہوں کہ پلیٹ صاف کرنا سنت ہے، میں اپنے بیان میں بول رہا ہوں، شلوار کو ٹخنے سے اوپر کرنا، میں ہر نماز سے پہلے اعلان کر رہا ہوں کہ بھائیو اپنی شلوار ٹخنے سے اوپر کیجئے. لیکن جناب نماز کے بعد میری شلوار ٹخنے سے نیچے، اور جب دعوت میں جا رہے ہیں، مسجد کے صدر صاحب کی بیٹی کی دعوت ہے، وہیں پر جناب میں نہیں، جو تقریر میں کیا کہہ رہا ہے کہ پلیٹ صاف کرنا سنت ہے، اور میری پلیٹ میں کھانا رکھا ہوا ہے اور میں چھوڑ کر اٹھ رہا ہوں، کیوں نہیں ہمت ہو رہی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ابھی ہمارے دل میں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت تو تعلق نہیں ہے. ابھی میری زبان پر تقریر ہے، میرے دل میں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق نہیں ہے، جس کی وجہ سے میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ ایک آدمی غلط کام کر رہا ہے میں اس کو روک سکوں. وجہ کیا ہے؟ اور یہ ہمت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یہ ہمت پیدا ہوتی ہے اہل ہمت کی صحبت سے. اسی کو پیر بولتے ہیں، اسی کو شیخ بولتے ہیں، اسی کو رہبل بولتے ہیں، اسی کو مرشد بولتے ہیں. لہذا کسی اللہ والے کا دامن پکڑ لیں، سچے رہبر، شریعت و سنت پر چلنے والا، اس کی صحبت میں بیٹھے. اللہ تعالیٰ نے ان اولیاء اللہ کے قلوب میں خاصیت رکھی ہے. دیکھیے، آپ کے یہاں کھیوڑا نمک کی کان ہے، بس بات سنا کے ختم کرتا ہوں. کھیوڑا ہے نا نمک کی کان. جب پہلی دفعہ یہاں حاضری تو حضرت سے میں نے عرض کیا کہ حضرت تو مجھے لے گئے کب حضرت مارا، تو وہاں پر دیکھا غار ہے، حالانکہ بند ہر طرف سے، ہوا کا گزر نہیں ہے، لیکن وہاں سانس نہیں گھٹتا ہے نا جناب. بلکہ مجھے وہاں پر لوگوں نے بتایا کہ یہاں پر ہسپتال بھی ہے، 12 بیڈ کا ہسپتال بھی بنا ہوا ہے. وہ ہسپتال کس لیے؟ جی ایسٹما، یعنی جو دمے کے مریض ہیں ان کے لیے ہسپتال ہے. جب نے پوچھا اچھا بھائی دوا کیا؟ کہا کوئی دوا نہیں، کوئی انجیکشن نہیں، کوئی ٹیبلٹ نہیں، کوئی دوا نہیں، کوئی سیرپ نہیں، پھر کیا علاج؟ بس یہاں آ کے رہ جاؤ. ایسا ہی ہے کہ نہیں جناب؟ ये तो आपके पड़ोस की बात है ना, क्या बात है? तो साइंसदान कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इस नमक में ये खासियत रखी है, इसके अंदर ये खासियत रखी है कि जो सांस की नाली में जो रुकावट है, इस नमक की कान की सोबत से वो रुकावट दूर हो जाती है और वो दम्मे का मरीज भी खूब अच्छा सांस लेता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस नमक की कान में किसने खासियत रखी है? अल्लाह ताला ने, जो हमारे नफ्स की, हमारे सांस की नाली की रुकावट को दूर कर देती है। मेरे प्यारे दोस्तों, जिस अल्लाह ने नमक की कान में खासियत रखी है, उसी अल्लाह ने इन अल्लाह वालों के कुलूब में, जो कि तकवा की कान है, इनके कुलूब के अंदर ये खासियत रखी है कि इनके दिलों से दिल जो मिलाता है, उसके दिल में जो गैरुल्लाह की रुकावटें हैं, वो खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता साफ होना शुरू हो जाती है। एक दिन आता है जब उसको इसका इदराक होता है, तो वो खुद कहता है, निखरता आ रहा है रंगे गुलशन, 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 और खसो खाशाक जलते जा रहे हैं। यानी शरीयत और सुन्नत, अल्लाह ताला की मोहब्बत के आमाल, वो सर से लेकर पांव तक, मेरी आंख से, मेरे कान से, मेरे जबान से, मेरी नाक से, मेरे हाथ से, मेरे दिल से, मेरे जिस्म के जर्रे जर्रे से, अल्लाह ताला की मोहब्बत के आमाल, अल्लाह ताला की मोहब्बत की नूर जाहिर होना शुरू हो जाता है। उसको खुद पता चलता है कि ये कौन आया कि धीमी पड़ गई लौ शम्मे महफिल की, और पतंगों के इवज उड़ने लगी चिंगारियां दिल की, एक बिजली सी पहले कूदी और उसके आगे खबर नहीं है, मगर जो पहलू को देखता हूं, हाय दिल नहीं है जिगर नहीं है। ये अल्लाह ताला ने खासियत रखी है, इनके कुलूब से जो दिल मिल जाते हैं। देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में अल्लाह ताला ने खासियत रखी थी कि एक नाबीना मुसलमान भी अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में चला जाए, नाबीना मुसलमान भी अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा उसको देख लें, अगरचे दूर से देख लें, तो वो शख्स, वो नाबीना शख्स जिसने नबी को देखा नहीं लेकिन नबी ने एक मर्तबा उसको देख लिया, उस मकाम पर पहुंच जाता है कि जहां सारे दुनिया के मुसलमान पहुंच नहीं सकते। ऐसे ही है ना, और वो मकाम सहाबियत है। मेरे मुर्शिद फरमाते थे, निगाह नबूवत सहाबा साज होती है। जुमला है देखिए हजरत का, उर्दू देखिए, निगाह नबूवत सहाबा साज होती है, यानी निगाह नबूवत से सहाबा तैयार होते हैं, और निगाह विलायत विलायत साज होती है, यानी वली की नजर से वली पैदा होते हैं। सुभान अल्लाह, करीब जलते हुए दिल के अपना दिल कर दे, ये आग लगती नहीं है, लगाई जाती है। वाखिर दावाना अनिल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحابه وبارك وسلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. क्या किसी ने तस्वीर खींची क्या? किसी से आपने तस्वीर क्या चाहिए? कौन है भाई, कौन है भाई? वीडियो कैमरा है इसमें क्या? अब नहीं दी थी इन्ना अल्लाह। अभी सब समझा रहे हैं बेटा बात को, अभी आप छोटे हो, क्यों ऐसा काम कर रहे हो? अभी समझाया कि तब मोबाइल से तस्वीर का तस्वीर कशी, मौलवी हो पीर हो कोई हो, यह हराम है। अब यहाँ इतनी अच्छी बात है बेटा बताने की कोशिश की जा रही है, क्यों अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करते हो, क्यों ऐसा काम करो? अल्लाह ताला हम सबको माफ़ फरमाए। ये हमारा कसूर है, इस बच्चे के कसूर से ज़्यादा हमारा कसूर है कि जब इसने माशरे में अपने बड़ों को ऐसा देखा तो नतीजा क्या होगा? वो यही करेगा। उसने सीखा इस बात को, शायद इस बच्चे को जिंदगी में किसी ने यह मसला ना बताया हो कि तस्वीर का खींचना हराम है, लेकिन میرے پیارے دوستوں یہ ہمارے قصور ہے. اور وہی بات آ رہی تھی الذی یرشد بنین الحق, کہ اپنی اولادوں کو اپنے بچوں کو اس بات کی تعلیم دے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے. یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے, اے کریم مالک ہم کو معاف فرما دیجئے. آپ کی فرما برداری میں جو کمی ہے کوتاہی ہے, آپ کی عبادت میں جو کمی اور کوتاہی ہے, آپ کے دین پر عمل کرنے میں جو کمی کوتاہی ہے اس کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ جن لوگوں کو آپ نے دین سکھانے کی توفیق عطا فرمائی, ہم لوگوں نے اپنے جو اس منصب تبلیغ میں اور منصب یا اللہ تعلیم کے اندر اور منصب جو اللہ تعالیٰ یا اللہ تعالیٰ اس منصب تعلیم اور تعلم کے اندر جو ہم نے کمی کوتاہی کی ہے اس کو اپنے کرم سے معاف فرما دیجئے. یا اللہ معاف فرما دیجئے. اور اے اللہ یا اللہ اپنے کرم سے ہمارے یہ جو نعمت آپ نے عطا فرمائی ہے دین پر چلنے کی, دین پر یا اللہ عمل کرنے کی اور دین سیکھنے سکھانے کی جو نعمت عطا فرمائی ہے, ہمارے شامت عمل کی وجہ سے اس نعمت کو یا اللہ واپس نہ لیجئے. یا اللہ اپنے کرم سے عفو کا معاملہ فرما, مغفرت کا معاملہ فرما, معافی کا معاملہ فرما. اور یا اللہ تعالیٰ اس نعمت کو باقی رکھیے. اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں اس میں ترقی عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہماری اخلاقی ترقی ہم سب کو عطا فرما, دینی ترقی عطا فرما. اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ یہ قلب سلیم ہماری جانوں کو عطا فرما دیجئے. یا اللہ مال خرچ کرنے کا ذوق عطا فرما, اپنی اولاد کی ہمیں بھی اللہ والا بنا, ہماری اولادوں کو بھی نیک صالح, گھر والوں کو بھی نیک صالح فرما بردار بنا دیجئے. یا اللہ ہمارے قلوب سے یا اللہ باطل عقائد کی یا اللہ اصلاح فرما کر اچھے عقائد عطا فرما, آپ کی ندار خوشی کے عقائد ہم کو عطا فرما. اور یا اللہ اپنے کرم سے ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما دیجئے. یا اللہ تعالیٰ آپ کی ذات یا اللہ اخلاق کو بدلنے والی ہے. یا اللہ ہم آپ سے فریاد کرتے ہیں یا اللہ ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما, اپنی محبت کو تمام تعلقات غیر اللہ پر غالب فرما. اور یا اللہ تعالیٰ یا اللہ ہمارے کاموں کو آسان فرما, ہماری ضروریات کو پورا فرما, ہم سب کو رزق حلال عافیت فراوانی اور آسانی کے ساتھ عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہم کو اور ہمارے بیماروں کو اچھا فرما دیجئے, اہل مرض کو اہل شفا بنا دیجئے. یا اللہ اہل حاجت کی حاجت روائی فرما دیجئے, اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما دیجئے, بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجئے. اور ہم سب کو ہماری اولاد کو نیک صالح فرما بردار بنا دیجئے, ہمارے گھر والوں کو بھی یا اللہ اپنے کرم سے. اور یا اللہ ہمارے جو پیارے دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں اپنے کرم کے صدقے میں ان کی بے حساب مغفرت فرما, درجات کو بلند فرما, رحمتِ نادل فرما. ہمارے حضرت قاضی قیام الدین صاحب دامت برکاتم کی جو اہلیہ محترمہ یا اللہ تعالیٰ دنیا سے تشریف لے جا چکی ہے گزشتہ ہفتے, یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ان کے درجات کو بلند فرما, بے حساب مغفرت فرما, بے حساب رحمتِ نادل فرما. اور یا اللہ تعالیٰ یہ جو آپ نے ہمیں اپنے نام پر مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی اس کو قبول فرما کر اس کا ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عطا فرما کر اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے, ہمارے گھر والوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے. اور یا اللہ اپنے کرم سے حضرت کی اہلیہ محترمہ صاحبہ رحمت اللہ علیہا کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے, تمام مسلمانوں کے لیے اللہ اس کو صدقہ جاریہ بنا دیجئے. اور یا اللہ اپنے کرم سے آخرت کا سبق ہمیں خوب یاد کروا دیجئے اور ہمارے قلوب کو اپنی محبت پر جمع فرما دیجئے, اپنی محبت اور معرفت ہمارے دلوں میں عطا فرما دیجئے. سلامتی ایمان سلامتی ادا کے ساتھ دنیا میں رکھیے اور سلامتی ایمان سلامتی ادا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. Hello.